मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिन्हें उर्दू नहीं आती वो वहां बैठ जाएं, मुफ्ती खालिद साहब हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेशन चल रही है, ठीक है। मुफ्ती खालिद साहब को मैंने बहुत आजमाइश में डाल दिया है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आपके बयानात को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बयान में गोला गंडा, गोलगप्पे, वसीम भाई, गफार भाई, पतली गली, अंडा मोड़, कह रहे हैं ये सब चीजें इंग्लिश में नहीं होती। तो और अभी मैं जापान गया ना, तो वहां ये वाकया मैं हर बयान में बता रहा हूं, बड़ा दिलचस्प वाकया है। किसी जापानी का फड्डा हो गया पंजाब के किसी बंदे से, तो उसने कोई फोहश गालियां दी जैपनीज को, तो उस जापानी ने उसका तर्जमा पूछा, तो उसने कहा यार मेरी बहन का क्या कसूर है, समझे, उसको क्यों बुरा भला कह रहा है। तो गाली और जोक, इसको इसकी ट्रांसलेशन नहीं हो सकती। तो बड़ा मुफ्ती खालिद साहब बहुत आजमाइश में बेचारे, तो उनकी उर्दू वैसे ही कमजोर है, ऊपर से वो ट्रांसलेशन में काफी मसाइल हो गए उनके लिए। खैर, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة। सूरह बलद की ये आयात हैं तीसवें पारे की, जो मैंने आपके सामने तिलावत की हैं। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला मुझे सही तरह से बात कहने की, हम सबको सुनने की, समझने की, और फिर अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं तकरीबन 22 दिन से सफर में हूं, इतना दूर शायद फर्स्ट टाइम मैं घर से बाहर रहूंगा। आप लोग के लिए घर छोड़ना आसान है, मेरे लिए घर छोड़ दुनिया छोड़ना आसान है, घर छोड़ना मुश्किल है, क्योंकि मुझे चार तरफ से कंट्रोल किया जाता है। आप एक घर है जिसके पास आपका रिमोट कंट्रोल है, वो आपको कंट्रोल करते हैं, मुझे कंट्रोल करने के लिए चार रिमोट कंट्रोल हैं। बंदा एक है और चार तरफ से उस पर कंट्रोलिंग सिस्टम जो है, जो रेडार सिस्टम है, कहां जा रहा है, किधर बैठ रहा है, वो चार है, तो मेरे बिगड़ने के चांसेस बहुत कम है, आपके बिगड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो इस सफर में बहुत ज्यादा बयानात हुए हैं। जापान में जो हमारे पश्तून भाई हैं, उन्होंने तो माशाल्लाह नचोड़ लिया बयान करवा करवा के। तो इस सफर का आज ये आखिरी बयान है, तो मैं कोशिश करूंगा कि कुछ अल्लाह मुझसे ऐसी बातें कहलवा दे कि मेरा आना मेरे लिए भी फायदेमंद हो आखिरत के एतबार से, आपके लिए भी फायदेमंद हो जाए दुनिया और आखिरत दोनों एतबार से, हमारे लिए भी दोनों एतबार से, आपके लिए भी दोनों एतबार से। तो मैं कोशिश करूंगा, इसलिए जितनी भी जो यहां खवातीन हैं और आप जो खवानीन हैं, खान की जमा खवानीन और खवातीन तो खातून की जमा है, जितने भी यहां पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी या और किसी मुल्क के लोग बैठे हुए हैं, तो अल्लाह करे बात दिल में उतर जाए। और जो बातें मैं आपसे कह रहा हूं नसीहत के हैसियत से नहीं, क्योंकि जो बातें मैं आपसे करूंगा मैं आपसे ज्यादा उसका मोहताज हूं। तकरार की नीयत से मैं हमेशा बयान करता हूं कि अल्लाह शायद मुझे भी अमल की तौफीक दे दे। दावा कभी नहीं किया कि भाई मैं आपसे कह रहा हूं और हम बहुत कोई नेक हैं, कोई परहेजगार हैं, हम भी आप जैसे ही हैं, جتنی آپ کو دین پہ چلنے کی ضرورت ہے اتنی ہی ہمیں بھی ضرورت ہے. انسان جب بات کہتا ہے تو خود بھی موٹیویشن ملتی ہے اس کو. سب برابر ہیں, انتم الفقراء الی اللہ. اللہ کہتے ہیں تم سب اللہ کے محتاج ہو. اللہ کی نظر کسی سے ہٹ جائے تو بڑے بڑے فنٹر دو منٹ میں ڈھیر ہو جاتے ہیں. ہم نے بڑی عزتوں کے حامل لوگوں کو سیکنڈوں میں ذلیل ہوتے دیکھا, دولت مندوں کو سیکنڈوں میں روڈ پہ آتے دیکھا. تو اللہ کی نظر جب تک انسان پہ ہوتی ہے تو انسان صحیح طریقے سے چلتا ہے. اور جو لوگ اونچے اونچے دعوے کرنا شروع کر دیں, کچھ سمجھنا شروع کر دیں اپنے آپ کو, تو پھر دو منٹ میں وہ سب کچھ اللہ چھین لیتا ہے. میں نے جو سورہ بلق کی آیات پڑھی ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس میں قسمیں اٹھا کے کہا کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. دیکھو, بار بار ایک بات میں ان ملکوں میں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہاں مادی ترقی کے لیے گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہے. انسان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے, ایک اس کی جسمانی زندگی ہے, دوسری اس کی روحانی زندگی ہے. ہم نے انسان کو نا جانوروں پہ قیاس کر لیا ہے. یہ انسان سے بہت بڑی مسٹیک ہوئی ہے, غلطی ہوئی ہے. بھائی شیر کو جنگل میں رہنے کے لیے, ایک مناسب زندگی گزارنے کے لیے کیا چاہیے؟ ٹائم پہ ہائیجینک خوراک, جو اس کے لحاظ سے ہائیجینک ہو. ایسا ہی ہے نا, گوشت اس کی بیسک خوراک ہے, وہ اس کو چاہیے. اس کو ایک ایسا گھر چاہیے کہ شدید گرمی میں وہ دھوپ سے بچ سکے, شدید سردی میں بھی وہ شدید سردی سے بچ سکے. ایسا ہی ہے نا. جہاں میں غلط بات کروں آپ نے فوراً اسٹاپ کر دینا ہے کہ مفتی صاحب اب آپ غلط ٹریک پہ چل رہے ہو, غلط باتیں شروع کر دی آپ. اور جہاں صحیح بات کروں تو آپ کا ایسا رسپانس ہونا چاہیے مجھے لگے کہ آپ میرے ساتھ بات چیت میں شریک ہیں. ایسا نہ لگے کہ میں ٹی وی میں آ رہا ہوں اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں, مجھے ایسا محسوس نہ ہو. پھر مجھ سے بولا نہیں جاتا ہے, جب پبلک ساتھ نہیں دے رہی ہوتی نا, پھر مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹائم ویسٹنگ ہے. شیر کی ایک زندگی ہے, شیر کو اچھی لائف. آج کل اچھی لائف ہی سب چاہتے ہیں نا, کیا خیال ہے بھائی؟ آپ آسٹریلیا کیوں لائے ہو؟ گندی لائف کے لیے, اچھی لائف کے لیے؟ ورنہ وہیں رہتے, وہیں اڑے رہتے. بڑا لفظ اتنا پبلک میں فیمس ہو گیا. یہ ہمارے جاننے والے بھی مجھے ملے گلشن اقبال میں, کیا نام آپ کا؟ عابد بھائی, ہمارے پرانے ریلیٹو ہیں. تو یہ گلشن اقبال میں نے ان کو دیکھا تھا, آج میں آسٹریلیا میں دیکھ رہا ہوں. اچھی لائف کے سلسلے میں یہاں آئے ہیں. جاپان میں میں گیا, وہاں بھی لوگ انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش سے کس سلسلے میں آنا ہوا ان کا, وہ سلسلے والا چٹکلا سنا دیتا ہوں. کیا کریں آپ بور ہو گئے ہیں. وہ ایک آدمی کی شادی ہوئی, ادیب تھا وہ, اردو ادب کا بڑا ماہر تھا. دلہن سے ملاقات ہوئی تو اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا بات چیت کا آغاز کیسے ہو. کچھ لوگوں پر ادب بہت غالب ہوتا ہے. فارورڈ کر کے سنا رہا ہوں کیونکہ پرانے لوگ بہت دفعہ سن چکے ہیں, بور ہو جائیں گے. تو اب دلہن سے کیسے بات چیت کا آغاز ہو, ادب کا غلبہ ہے, بعض لوگوں پہ بہت زیادہ غلبہ ہوتا ہے. تو دلہن سے بات چیت کا آغاز کرتے ہوئے کہتا ہے کل میری آپ سے شادی ہوئی تھی, اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں میں آپ. تو آپ لوگ جو یہاں آئے ہیں اچھی لائف کے سلسلے میں آسٹریلیا حاضر ہوئے ہیں, یہی ہے نا, غلط تو نہیں کام ہے. یہاں آ کے آپ سے ایک مسٹیک ہوتی ہے, وہ یہ کہ جانوروں کی اچھی لائف اور انسانوں کی اچھی لائف میں بڑا فرق ہے. انسان اپنے آپ کو جانوروں پہ قیاس کر کے یہ سمجھتا ہے کہ جانور کا جو لیونگ اسٹینڈرڈ جو اس کے حساب سے ہے ایک سوٹیبل لائف, اچھی لائف گزارنے کے لیے, تو اگر مجھے میرے حساب سے وہی اسٹینڈرڈ کی لائف مل جائے تو میرا اسٹینڈرڈ بھی کیا ہو جائے گا, اچھا. یہاں بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو قیاس کس پہ کر رہے ہیں, جانوروں پہ. حالانکہ ایک بہت بڑا فرق ہے انسان میں اور جانوروں میں. مثال سے بات سمجھاتا ہوں. شیر کو اچھی لائف کے لیے کیا چاہیے؟ ٹائم پہ ایک تگڑا سا ہرن چاہیے اس کو, کیا خیال ہے بھائی؟ اور ٹائم پہ شیرنی بھی چاہیے اس کو, جب وہ بالغ ہو جائے, عاقل ہو جائے. اور اس کو ایک غار چاہیے جہاں پر سردی گرمی سے اس کی, جسے شیر کی کچھار کہا جاتا ہے, شیر یہ تلاش کرتا ہے مجھے تو غار مل جائے. اور یہ بھی چاہیے کہ اس کے حصار میں کوئی بدماش قسم کا دوسرا شیر نہ ہو جو ہر وقت اس کو ٹارچر کرتا رہے. شیر جتھے کی شکل میں رہتے ہیں, دوستیاں ہوتی ہیں. بعض دفعہ کوئی ایسا شیر آ جاتا ہے جو سیاسی اختلافات ہوتے ہیں اس کے, اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات اس کے زیادہ اچھے ہیں تو ان کے بھی پھٹے چلتے ہیں پھر. تو اس کو ایک پرامن جگہ چاہیے. تو انسان یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ میری جو ایک جو اچھی لائف ہوگی, تو اچھی لائف کی ڈیفینیشن یہ ہے ہماری سوسائٹی میں کہ میرے پاس ایک مناسب گھر ہو, ذاتی گھر ہونا چاہیے میرا. سردیاں زیادہ ہو تو اس میں ہیٹر کا انتظام ہو, گرمیاں ہو تو اس میں ایئر کنڈیشن کا انتظام ہو, یا تو سولر سسٹم ہو بل ہی نہ آئے, یا بل اگر آئے تو میری سیلری اتنی ہو, اچھی ہو, تنخواہ اتنی اچھی ہو کہ میں بل بآسانی ادا کر سکتا ہوں, میرے بچے ایک اچھے اسکول میں پڑھ سکیں جن کی فیسیں ادا کرنے کی مجھ میں طاقت ہو. بچے نہ ہو لیکن ہوں تو پڑھ سکیں. آج کل یہ عجیب بات ہے, بچے ہو نہیں رہے, فکریں ان کی بہت ہو رہی ہیں. دو دو بچوں کی لوگ ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں تمہارے بچے ہیں کیا, تم مذاق کیوں اڑوا رہے ہو میرے سامنے, اپنا مذاق کیوں اڑوا رہے ہو تم. کہ صاحب ہمارے بچے میں بڑی ٹینشن رہتی ہے. بچے کہاں ہیں تمہارے یار, کہتے ہیں دو بچے. میں بچے نہیں, اس کو کائنڈلی میرے سامنے یہ باتیں نہ کیا کریں آپ, اس کو بچے ہی کہتے ہیں. تو یہ خود ہی پل جائیں گے, ان کی ٹینشن ویسے بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال جن کے ہوتے ہیں, چلو ایک دو ہی ہوں, دو تین ہی ہوں, تو ہم ایک اسٹینڈرڈ کے اسکول میں یہ پڑھ لیں. یہ ایک انسان کی مادی ضرورت ہے. پڑھیں گے تو کچھ کہیں جاب کریں گے, کمائیں گے, کھائیں گے, تو ہم نے جیسے ایک اچھی لائف گزاری یہ بھی گزار سکیں گے. ہم جب کچھ کھانا چاہیں تو جیسے ہرن کو جب بھوک لگتی ہے, سوری شیر کو جب بھوک لگتی ہے ہرن مل جاتا ہے, تو ہمیں بھی جب بھوک لگے تو ہماری مطلب کا کھانا ہمیں مل جائے. ہمارا اگر پیزا کھانے کا دل چاہ رہا ہے تو پیزا کھا سکیں. ایسا نہ ہو بیگم کہہ رہی ہے پیزا منگوائیں, آپ کہیں پیسے ہی نہیں ہیں, تو کامیاب لائف آپ کی بولو نا نہیں ہوگی. اس کو کامیاب تبھی تو آپ آئیں, اسی سلسلے میں تو آپ آئے یہاں پہ کہ ہم جو کھانا چاہیں وہ کھا سکیں, بیمار ہو جائیں تو ہمارا علاج ہو سکے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ ٹوٹلی اس باڈی کو فوکس کیا جا رہا ہے, اس باڈی کی راحت, اس باڈی کے آرام اور اس کی عیاشیوں کو فوکس کیا جا رہا ہے. تو جانور میں اور انسان میں کیا فرق ہو گیا بھائی؟ جانور بھی تو اپنی باڈی اور اپنے بچوں کی فکر کرتا ہے. بلی کو دیکھا ہے آپ نے, بچہ دینے کے بعد کیسے ٹینشن لیتی ہے اپنے بچوں کو پالنے کے لیے, گھر بھی چینج کرتی ہے, ان کے لیے سوٹیبل جگہ تلاش کرتی ہے. خرگوش کی مادہ جب بچے دینے کا ٹائم آتا ہے, اپنے پورے جسم کے بال اتار کے کارپیٹ بنا دیتی ہے بچوں کے لیے, بچھونا بنا دیتی ہے, ایسا بچھونا جو ہم بازار سے بھی خرید نہیں سکتے. تو یہ چیز تو انسان میں اور جانوروں میں کامن ہے, مادہ پرستی, اپنی باڈی کو مینٹین رکھنا اور اپنے جسم کی لذتوں کی تکمیل کی کوششوں میں لگے رہنا, یہ چیز انسان اور جانور میں کیا ہے؟ کامن ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ جانور کے پاس کھوپڑی استعمال کی نہیں ہے, وہ ایک حد سے آگے جا نہیں سکتا. انسان کے پاس چونکہ ذہانت ہے, لہذا وہ بڑی ترقی کر رہا ہے اپنی مادی زندگی کو مینٹین رکھنے کے لیے, اور ہر آنے والا دن وہ بہتر سے بہتری کی طرف جا رہا ہے. جانور کے پاس عقل نہیں ہے, اگر عقل ہوتی نا تو وہ اتنا سیدھا نہیں ہوتا. شیر ابھی جنگل میں نہیں بیٹھا ہوتا, اس نے میلبرن نام کا ایک سٹی بنا لیا ہوتا, حقیقت ہے. وہ ہرن کو ہفتوں ہفتوں بعد جا کے ہرن کے پیچھے بھاگنا, ہرن تکڑ تکڑ آگے بھاگ رہا ہے, وہ پیچھے بھاگ رہا ہے, پھر جا کے اس کا شکار کر رہا ہے, پھر دو بوٹیاں خود کھائے گا اور وہ لکڑ بکڑ اور پتہ نہیں وہ اس طرح کے بیسیوں جانور غریبی میں فائدہ اٹھا کے جا رہے ہوں گے, ہوتے ہیں نا. اگر شیر عقل استعمال کرتا, عقل ہے نہیں اس لیے استعمال کر نہیں پا رہا, عقل ہوتی تو شیر پتہ ہے کیا کرتا؟ ایک ہرن مارتا, ڈیپ فریزر میں رکھ دیتا کہ یار شکار میں نے کیا ہے, یہ لومڑی کیوں کھا رہی ہے آ کے, کیا خیال ہے بھائی؟ یہ کوے کس سلسلے میں آنا ہوا کوؤں کا یہاں؟ کوے جب آتے تو اس سے پوچھتا تمہارا کس سلسلے میں آنا ہوا یہاں, یہ تو میں نے محنت سے. ہرن کے پیچھے بھاگنا آسان کام ہے, اتنا اسپیڈ سے بھاگتا ہے بھائی وہ. شیر کیا کرتا؟ اس کے سائنسدان مل کے ریفریجریٹر ایجاد کرتے, اور پھر ہرن, پھر وہ چھری چاقو بھی ایجاد کرتے, چاپڑ ایجاد کرتے, کیما کی مشینیں ایجاد ہوتی, کیا کیا ایجاد ہوتا. ہرن شیر کے پاس اگر عقل ہوتی انسان جیسی, وہ ہرن کو اسٹور کر دیتا ڈیپ فریزر میں, اور اس کے بعد پھر ہرن اور ہرنی ایک مہینے کا راشن ان کے پاس جمع ہو جاتا. پھر وہ کیا کرتے؟ وہ کہتے یار ہم ایک مہینے سے ہرن ہی کھا رہے ہیں اور ایک ہی جیسا گوشت کھا رہے ہیں, عقل استعمال کرتے. دیکھو جب انسان دنیا میں آیا تو وہ ایسے ہی آگ پہ گوشت پکا کے کھا جاتا تھا. کباب کوفتے ایجاد بعد میں ہوئے ہیں. انسان نے بولا کب تک اس طرح سے کھاتے رہو گے, تو ٹیسٹ میں تھوڑا سا تبدیلی لے کر آؤ. تو شیر بھی کیا کرتا, شیروں کے یہاں کباب بن رہے ہوتے, کوفتے بن رہے ہوتے, پھر ان کی شادیاں ہوتی, وہ بھی عجیب پرانے اسٹائل سے شادیاں ہو رہی ہیں شیر شیرنی کی, وہ پھر اس میں تھوڑا سا اسٹائلش شادی ہوتی. ایک شیر کی شادی تھی, اس نے لومڑی کو شادی کاٹ دیا. یہ سب ہوتا اگر شیر میں عقل ہوتی. تو لومڑی کو اس نے شادی کاٹ دیا اور کہا کہ جا کے یہ جو ہے نا دعوت نامہ بانٹو جنگل میں, لیکن یہ دیکھنا کیونکہ میں شیر ہوں کوئی گھٹیا نیچ خاندان کا بندہ میری برات میں نہ آئے. چیتا آئے, بھیڑیا آئے, ہاتھی آئے, یہ سارے میرے اسٹینڈرڈ کے ہیں. کوئی گھٹیا خاندان کا فرد میری شادی میں کمپلیٹ کر لینا یار, شادی میں نہیں آنا چاہیے. لومڑی نے کاٹ بانٹ دیے جا کے. اب جب شیر شیرنی کے ساتھ, شیرنی دلہن بنی ہوئی, شیر دلہا بنا ہوا بارات جا رہی ہے, تو ایک چوہا ناچ رہا ہے شادی میں بارات. شیر کو بڑا غصہ آیا کہ یار یہ نیچ گھٹیا, اور بھی گالیاں جو مناسب نہیں ہے مسجد میں دینا, دل تو بہت چاہ رہا ہے لیکن. تو یہ کیا, یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس نے لومڑی کو بلایا, لومڑی چوہے کو گرفتار کر کے لائی نا, اور کہا کہ بھائی تو بغیر انویٹیشن کے پہنچا کیوں ہے؟ شیر نے کہا تجھے شرم نہیں آتی چوہا گھٹیے, تو میری شادی میں جنگل کے بادشاہ کی شادی میں تیری ہمت کیسے ہوئی؟ چوہے نے کہا زیادہ شور نہیں مچا, شادی سے پہلے میں بھی شیر ہی تھا, ابھی تیری اوقات تھوڑے دنوں میں پتا چل جائے کہ میں تجھے تیری اوقات جو فیوچر میں ہونے والی ہے وہ یاد دلانے کے لیے آیا. تو خیر شیر کے پاس اگر عقل ہوتی تو کباب بنا کے کھا لیتا, چپلی کباب کے ہوٹل ہوتے, کوفتے ہوتے, پھر پیزے ہوتے, برگر ہوتے, بلے کولیسٹرول کا مریض بن کے ہارٹ اٹیک سے مر جاتا, لیکن وہ سارے کام جلیبیاں بناتا, پراٹھے بناتا, اور پتہ نہیں کیا کیا بناتا. اللہ نے انسان کو چونکہ عقل دی ہے, اس لیے انسان میں جانور میں بنیادی فرق مادی اعتبار سے نہیں ہے بھائی, سوائے اس کے کہ انسان ہر دوسرے دن لذت کا طلبگار ہے. انسان نے انگور کھائے, پھر انسان نے دیکھا یار انگور کھا کھا کے دل بھر گیا, ذرا انگور کو کچھ سڑا کے دیکھو کیا نکلتا ہے اس میں, سڑایا تو کیڑے پڑ گئے, بدبو آنے لگی, انسان کو کوئی تھا دماغ میں کوئی خارش تھی اس کے, اس نے کہا چکھے دیکھو, ہر چیز کو ٹیسٹ کیا نا انسان نے, چکھے دیکھا تو دماغ تو نو گیا اس کا اور بھول گیا اپنے غم. تو سانس آئی ہوئی تھی اس کو احساس ہی نہیں, سالے بیٹھے ہوئے ٹینشن نہیں لے رہی ہے, اس نے دیکھا یار جب بھی سالے آتے تھے سانس آتی تھی ٹینشن ہوتی تھی, اس دفعہ کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا یار اس دفعہ میں نے وہ پی ہے تھوڑی سی. تو یوں شراب کی فیکٹریاں بننا شروع ہو گئی, انگور کو ویلیو دینا چھوڑ دی, انگور سے شراب بنا بنا کے پی رہا ہے, کافی ایجاد ہو گئی, چرس ایجاد ہو گئی, سگریٹ ایجاد ہو گئی, پہلے تمباکو سادہ شکل میں آیا, پھر وہ ڈبیوں میں بھر بھر کے پینا شروع کیا, پھر آئس آئی, اور پتہ نہیں کیا کیا نشے کی دنیا میں ایک ہر فیلڈ میں انسان آگے بڑھنا شروع ہوا. لیکن ان تمام چیزوں کا حاصل مادی ترقی. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اپنی مادی زندگی کو تعیش والا بنانا, عیش و عشرت والا بنانا, آسان لفظوں میں یوں کہیں کہ مزے کی زندگی ہو. زندگی کیا ہو بولو؟ مزے کی ہو, ٹینشن نہ ہو یار زندگی میں, لائف کو انجوائے کرو. گوروں سے لفظ سنا ہوگا نا انجوائے, یہ انجوائے بولتے ایسے اسٹائل میں کہ آدمی کا انجوائے کرنے کا دل کرتا ہے, ایسے اسٹائل میں بولتے ہیں. تو پہلے انسان نے گدھے پہ سواری کی, پہلے پیدل سواری کی, انسان نے کہا یار لائف کو انجوائے کرنا چاہیے, پیدل کب تک سامان اٹھا کے جاتے رہیں گے؟ تو انسان نے تحقیق کی, اس کو گدھا نظر آیا, زیبرا پہ تجربہ کیا ناکام ہو گیا نا, اس نے اٹھا کے ایسی لات ماری, وہ دو چار آدمی اس تجربے میں مرے ہوں گے. کئی جانوروں پہ تجربہ کیا ہوگا, یار اس پہ مال لوڈ کر کے چلا کے دیکھتے ہیں ہم, تو جیسے جہاز جب ایجاد ہوا نا تو کتنے گرے ہوں گے, تجربوں کی بھیٹ چڑھے, پھر جا کے اب اس قابل ہوئے کہ جی آرام سے سفر کر سکتے ہیں. تو یہ گدھے گھوڑوں پہ بھی تجربے ہوئے ہیں. تو گدھا دیکھا کہ بھائی ایک گدھا دیکھا جس نے سویٹر پہنا ہوا ہے جو جنگل کا گدھا ہے, اور ایک گدھا دیکھا بغیر سویٹر والا. تو انہوں نے دیکھا یار یہ بغیر سویٹر والا یہ تمیز سے سامان لوڈ بھی کرتا ہے اور جہاں لے جائے چلتا بھی ہے. پھر گدھے سے گھوڑے پر آئے, اونٹ پہ آئے, پھر انسان نے پہیا ایجاد کیا, یار کسی مشین کے نیچے گول پہیا گھما کے دھکا دو تو وہ ہمارا, یعنی اس میں فورس کم لگتی ہے, آؤٹ پٹ اس کا زیادہ ہوتا ہے. ہوتے ہوتے گاڑیاں ایجاد ہوئیں, ہوائی جہاز ایجاد ہوئے, راکٹ ایجاد ہوئے, اور کیا کچھ چاند پہ قدم رکھا, اور انسان بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اس مادی زندگی میں. عیش و عشرت میں بھی میڈیکل سائنس نے ترقی کی, بلڈنگیں بنی. پہلے لوگ کچے گارے مٹی کے گھر بنایا کرتے تھے, ہوتے ہوتے لکڑی کے گھر, سیمنٹ کے گھر, ایسی ایسی بلڈنگیں قلم یہاں دیکھ کر آئے ہیں سڈنی میں, وہ ایک دنیا کے عجوبہ, وہ کیا بلڈنگ بنا دی بھائی. ان تمام چیزوں کا حاصل میرے بھائی ایک ہی ہے, آپ کی مادی زندگی, لذتوں والی زندگی, آپ لائف کو انجوائے کر سکیں. قرآن یہ کہتا ہے کہ جس کی یہ سوچ ہے اللہ کی نظر میں, اس میں اور گدے گھوڑے میں کوئی فرق نہیں ہے. گدے گھوڑے اپنے حساب سے لائف کو انجوائے کرتے ہیں, تم اپنے حساب سے لائف کو انجوائے کر رہے ہو. اللہ کی نظر میں تمہاری فضیلت اس بیس پر نہیں ہو سکتی. یہاں تک بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ پھر کریں کیا؟ اللہ تو کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے؟ کیا لائف انجوائے کرنا چھوڑ دیں؟ عیسائیوں سے یہ غلطی ہوئی, ان کے پادریوں نے جب بائبل میں دیکھا کہ اللہ نے دنیا کو مسافر خانہ کہا ہے, اور اللہ نے کہا کہ اصل گھر کیا ہے؟ آخرت. مادی زندگی کی حیثیت نہیں ہے. میں پہلی والی بات کو مکمل کروں, پھر اس طرف آتا ہوں میں. یہ تو انسان کی زندگی کی, پادری والی بات میں بھول نہ جاؤں, ٹھیک ہے؟ آپ نے یاد دلانی ہے بائبل والی بات میں. دوسری انسان کی زندگی کا ایک پہلو ہے روحانی. وہ جن چڑیل بھوت والا روحانی عامل نہیں بات کر رہا میں, لوگ اس کو اس طرف لے جاتے ہیں. روحانی, روحانی کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو کچھ چیزوں میں نا انسان جانوروں سے بہت ہی ڈفرینٹ ہے, جس کو ہم کہتے ہیں تہذیب. جانوروں میں تہذیب نہیں ہوتی, انسان میں تہذیب ہوتی ہے. آپ نے کبھی دیکھا کہ شیر جو ہے ٹوتھ برش کر رہا ہو, دانت صاف کر رہا ہو, کبھی دیکھا آپ نے؟ ہے بھائی, یا استنجا کر رہا ہو, واش روم میں آدھا گھنٹہ لگا دیا اس نے کہ صفائی صحیح طرح ہوئی نہیں ہے, کبھی دیکھا آپ نے؟ ہے بھائی, کچھ ان کا آٹومیٹیکلی سسٹم ہے, کیونکہ نہانا دھونا, صفائی ستھرائی, طہارت, اس کا تعلق مادی زندگی سے نہیں ہے, اس کا تعلق ہے تہذیب سے, مہذب ہونے سے. مہذب لوگ صاف ستھرے ہوتے ہیں. کیا شیر جس طرح گوشت کھاتا ہے اس اسٹائل میں آپ کھا سکتے ہو کہ ہرن مرا ہوا ہو اور آپ جا کے اس کا گوشت نوچ کے کھانا شروع کر دو؟ نہ, آپ کا ایک پورا پروسیس ہے. آپ کو حکم دیا گیا کہ اس کو ذبح کرو اپنے ہاتھ سے, اس کا بلڈ اس کی باڈی سے نکالو, پھر ایسے کچا نہ کھانا شروع کر دو. تمہارے لیے یہ کچا گوشت نہیں ہے, بہت سے لوگ کھاتے ہیں لیکن بیمار ہوتے ہیں. وہ ایک پروسیس کے تحت وہ ایسا بن کے جب گوشت تیار ہو کے آتا ہے, اس میں سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے. تو انسان کی زندگی کا ایک پہلو ہے تہذیب. انسان نہاتا ہے, نہ نہائے تھوڑے دنوں میں جسم سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. جانور نہیں نہاتے. آپ نے خرگوش کو دیکھا ہے؟ خرگوش کا کام کیا ہے؟ زمین کھود کے سرنگیں بنانا. کبھی آپ نے دیکھا خرگوش نے سرنگ بنانے کے بعد میلا ہو گیا اور اب ڈیٹول سے نہا رہا ہو آ کے؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ آپ کسی مزدور کو کنواں کھودنے پہ لگائیں, ایک گھنٹے میں مٹی سے جو اس کی حالت ہوتی ہے نا, آپ کو سروس اسٹیشن لے جا کے اس کو دھونا پڑتا ہے, اتنا میلا ہو جاتا ہے. خرگوش تو میلا نہیں ہوتا. سفید خرگوش میں نے دیکھے ہیں, پالے بھی ہیں خرگوش. وائٹ خرگوش گہری گہری سرنگیں بنائے گا, پھر بھی جسم پہ ایک مٹی کا داغ کا نشان نہیں ہوگا. اس میں اتنی سینس, اگر اللہ اس میں یہ سینس رکھ دیتا نا طہارت صفائی کی, تو پھر اللہ کہتا نہاؤ. اللہ نے اس کو یہ سینس ہی نہیں دی, وہ تو مٹی سے مر جاتا ہے, گندا ہو کے مر جاتا. انسان کی زندگی کا ایک روحانی پہلو ہے. انسان وفادار بھی ہوتے ہیں, بے وفا بھی ہوتے ہیں. جانوروں میں وفا اور بے وفائی نہیں ہوتی. جانوروں کی جو وفا ہے نا, وہ سافٹ ویئر قدرت نے ان میں انسٹال کیے ہوئے, وہ اپنے اختیار سے نہیں ہوتے. آپ نے کتے کو وفادار دیکھا ہے تو وہ نیچرلی, وہ بلٹ ان ہے کمپنی کی طرف سے, وہ بے وفائی نہیں کر سکتا. اس لیے کتے کو وفا پہ ثواب, بولو نا, نہیں ملتا. کوا ڈیڑھ ہوشیار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سارے کوے ہوتے ہیں. یہ کوئی اس نے ایسا نہیں ہے کہ اپنی ماں سے سیکھا ہو, کوے نے اپنے باپ سے سیکھا ہو, یا کلچر نے اس کو سکھایا ہو. بھائی پوری دنیا میں اس نسل کا کوا جہاں بھی ہوگا, چاہے ان کا آپس میں کوئی ریلیشن نہ ہو, وہ ہوگا ڈیڑھ ہوشیار ہی. لومڑی چالاک ہوتی ہے, نیچرلی چلاک ہوتی ہے, اس نے کہیں سے چلاکی سیکھی نہیں ہے. گیدڑ بزدل ہوتا ہے, بائی نیچر بزدل ہوتا ہے, اس نے کہیں سے بزدلی سیکھی نہیں ہے. شیر بہادر ہوتا ہے, بائی نیچر بہادر ہوتا ہے. لہذا آج تک کسی شیر کو نشان حیدر نہیں ملا ہوگا. انسانوں کو نشان حیدر ملتے ہیں, انسانوں کو اسٹار ملتے ہیں, انعام ملتے ہیں ان کے کارناموں پر. کیوں؟ انسان کے پاس دونوں آپشن تھے, اچھا بننے کا آپشن بھی اور برا بننے کا آپشن بھی. اپنے اختیار سے کوئی اچھا بن جاتا ہے, لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں. اپنے ہی اختیارات استعمال کر کے کوئی برا بن جاتا ہے, لوگ اس کو کیا کہتے ہیں؟ برا آدمی ہے. جانوروں کو اس لحاظ سے اچھا اور برا نہیں کہا جاتا کہ یہ اچھا گدھا ہے, ہمیشہ سچ بولتا ہے. یہ اچھی بلی ہے, اس نے اپنی ماں کی بڑھاپے میں بہت خدمت کی ہے. یہ کتا بہت اچھا ہے, کیونکہ اس کتے نے اپنے باپ کو آخر دم تک یاد رکھا ہے. وہ اپنے مالک کو تو یاد رکھے گا جس نے اس کو کھلایا پلایا. یہ نیچر ہے کتے کی. اپنی ماں کو جس نے اس کو دودھ پلایا, کیا اس وفا کی بیس پہ, جو وفا وہ اپنے مالک کے ساتھ کر رہا ہے, اس وفا کی بیس پہ کتا اپنی ماں کے ساتھ وہی وفا کرتا ہے؟ ابے کیا ہو گیا تمہیں, کیوں نہیں سمجھ آ رہا؟ دیکھو کتا وفادار جانور ہے نا, یہاں یہ تو ہے نا. آپ تو یہاں کتے صبح شام نظر آتے ہیں یہاں پہ, اور یہاں کے کتے بڑے بہترین کتے ہیں بھائی, ایجوکیٹڈ کتے ہیں, بڑے خوبصورت سے کتے ہیں. ہمارے یہاں تو یہاں کے کتے کے ساتھ جو آدمی ہوتا ہے وہ کتا لگ رہا ہوتا ہے. ہمارے یہاں کتا پکڑ کے کھڑا ہو نا تو واقعی کتا کتا لگے گا, آدمی آدمی لگے گا. یہاں تو کئی دفعہ مجھے ہوا کہ کتا آدمی پکڑ کے کھڑا ہوا ہے, آدمی کتا پکڑ کے کھڑا ہوا. اتنے کیوٹ کیوٹ سے صاف ستھرے سے کتے. تو وہ ایک کتے نے, امریکن کتا تھا, اس نے کہا میں پاکستان جا رہا ہوں نا. تو وہاں امریکن کتوں نے بولا, بھائی تو یہاں تجھے اتنا عزت مل رہی ہے, اتنا پروٹوکول مل رہا ہے, تیرے گھرے میں لاکٹ ہوتا ہے, ویکسینیشن کا پورا سیٹ اپ ہے یہاں پہ, تجھے ایک باقاعدہ نمبر دیا گیا, آئی ڈی کارڈ نمبر ایشو کیا گیا ہے, تیرے نام وراثت ہو سکتی ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے, وہاں کدھر جا رہا ہے یار ان کتوں میں, کراچی کے اور لاہور کے کتوں میں؟ وہاں تو کتوں کی کوئی ہے, جب گالی دینا ہوتا ہے تو کتے غلط استعمال کرتے ہیں. تو اس کتے نے کہا یار بھونکنے کی جو آزادی وہاں پر ہے نا, وہ یہاں پر اس سلسلے میں میں کہاں جا رہا ہوں, اس سلسلے میں پاکستان جا رہا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا بھائی کہ کتا کتنا وفادار ہوتا ہے, لیکن اپنے مالک کو تو پوچھتا ہے. بھائی مالک سے زیادہ خدمت تو تیری ماں نے کی ہے, جس نے تجھے جنا, اور کیسے جو کتے کی ماں ہے کیسے بچوں کو اٹھائے اٹھائے گھومتی, بہت ٹینشن لیتی ہے, خود بھوکی رہ کے اپنے بچوں کو کھلاتی ہے. جو ڈاگ کا بچہ ہے نا, وہ اپنی ماں کو یاد نہیں رکھتا. تو بھائی اگر کتے کی وفا پہ کتے کو اچھا کہنا ہے, تو دوسرا عنصر بھی تو ہے بے وفائی کا, کہ ماں کو اپنی زندگی سے اس نے ہمیشہ کے لیے نکال دیا. یہ بے وفائی کا عنصر کیوں سامنے نہیں آتا؟ تو ہم کہیں گے بھائی نہ تو کتے کو ماں سے بے وفائی پہ برا کہا جا سکتا ہے, نہ مالک سے وفا پہ اچھا کہا جا سکتا ہے, کیونکہ کتا اپنے اختیار سے نہ مالک سے وفا کرتا ہے اور نہ اپنی ماں سے بے وفائی. اس میں مولا اپنے مالک سے وفا کے سافٹ ویئر اللہ نے ڈال دیے, وہ مجبور مشین روبوٹ کی طرح ہے وہ. یہی وجہ ہے کہ کتے کو اپنے مولا سے وفا کرنے پر جنت الفردوس نہیں ملے گی, نہ اس کی یہ نیکیاں اعمال میں لکھی جائیں گی. اگر کتا قیامت میں اللہ سے کہے اللہ میں نے اپنے مولا کی خاطر جان دے دی, اللہ کہیں گے تیرے سے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ تو جان نہ دیتا, جس نے تجھے بنایا ہے اس نے وفا کے سافٹ ویئر تجھ میں آلریڈی انسٹال کیے ہوئے, یہ روبوٹ کی طرح ہے, یہ کرے گا تو یہ کام. اور اللہ یہ بھی کہہ سکتا ہے اگر تجھے وفا پہ میں بدلہ دوں تو نے اپنی ماں کے ساتھ جو بے وفائی کی اس پہ سزا بھی تو ملنی چاہیے نا. تو کتا کیا کہے گا؟ اللہ تو وہ تو سارے کتے ایسے ہی ہوتے ہیں. تو اللہ پھر جواب میں کیا کہیں گے؟ پھر وفا میں بھی سارے کتے وفادار ہی ہوتے ہیں. اس لیے حساب و کتاب کا سیٹ اپ جانوروں کے لیے نہیں ہے, اچھے اور برے ہونے کا کانسیپٹ جانوروں کے لیے نہیں ہے. جانور کو ہم اچھا کہتے ہیں کسی اور تصور میں, ہم کہتے ہیں یہ میرا گدھا بہت اچھا ہے. یہاں تو آپ نہیں کہتے, گدھے ہوتے ہی نہیں ہیں یہاں پہ, میں نے نہیں ابھی تک کوئی گدھا دیکھا. پاکستان میں ہم جب کہتے ہیں یہ گدھا بہت اچھا ہے, کیا مطلب؟ لوڈ زیادہ اٹھا لیتا ہے, یہ میرا بکرا, بکرا عید کے دنوں میں یہی چل رہا ہوتا ہے نا یار, بڑا خاندانی بکرا لے کر آیا یار, بڑا زبردست بیل لے کر آیا. تو کیا مطلب؟ بیل کا مطلب گوشت بہت ہے, خوبصورتی میں بہت اچھا ہے, اس سے زیادہ بیل کی تعریف نہیں ہو سکتی. تو آپ کو اب یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ انسان کی زندگی کے دو پہلو ہیں, ایک ہے مادی پہلو جس میں اس میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے، سوائے اس کے کہ انسان نے عقل استعمال کر کے اپنی مادی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا لیا، جانور وہی ہزاروں سال پرانی اسٹائل میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اور انسان کی دوسری پہلو ہے روحانی، میلے بھی ہوتے ہیں اور صاف ستھرے بھی ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھو، ہم جب کراچی سے آئے نا تو کراچی میں جو ہماری گورنمنٹ ہے، لوگ برے نہیں ہیں، گورنمنٹ بہت حالت خراب کیا ہوئے، تو گندا بنا دیا نا ہمارے کراچی کو۔ لیکن آپ پاکستان کے جنگلوں میں جہاں انسان نہیں ہے ان جنگلوں میں جائیں، اور آسٹریلیا کے جنگلوں میں جائیں، تو جنگل دونوں کے کیا ہیں؟ صفائی ستھرائی میں سیم ہے۔ بھائی یہ تو آسٹریلیا کا جنگل ہے، یہاں کے جانوروں میں تو بڑی تمیز ہونی چاہیے، یہ صاف ہونے چاہیے، اور ہمارے جانور جو ہے جنگلوں میں وہ تو بدتمیز ہونے چاہیے کیونکہ پاکستانی ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ بدتمیزی اس سینس میں کہ گورنمنٹ کے لیول پہ نا صفائی کا خیال نہیں کر رہی۔ لوگ بدتمیز نہیں ہے الحمدللہ، حکومت نے بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے نا۔ تو وہ جو گورنمنٹ لیول پہ جب تربیت ہی نہیں ہوتی تو وہی حال ہوتا ہے جو ہوا ہوا ہے، جو جہاں کھا رہا ہے اٹھا کے پھینک رہا ہے وہی کچرا وہاں پہ۔ تو وہاں کے بندر میں یہاں کے بندر میں فرق ہونا چاہیے، لیکن ہمیں فرق بولو نہیں نظر آتا۔ کیوں نہیں نظر آتا بھائی؟ صفائی ستھرائی میں جانور سارے سیم، انسانوں میں تربیت ہوگی تو صاف ستھرے ہو جائیں گے، تربیت نہیں ہوگی تو صاف ستھرے نہیں ہوں گے۔ انسانوں کی تربیت ہوگی تو اچھے اخلاق کے ہو جائیں گے، تربیت نہیں ہوگی تو برے اخلاق کے ہو جائیں گے۔ انسانوں کی تربیت ہوگی تو وفادار بن جائیں گے، تربیت نہیں ہوگی تو بے وفا بن جائیں گے۔ تربیت ہوگی تو بہادر بن جائیں گے، تربیت نہیں ہوگی تو بزدل بن جائیں گے۔ تربیت ہوگی تو سخی بن جائیں گے، خرچ کرنے والے، تربیت نہیں ہوگی تو کنجوس بن جائیں گے۔ جانور میں جو کنجوس ہے، کنجوس کا کنجوس ہی رہے گا، جو سخی ہے وہ سخی کا سخی رہے گا۔ تو پتہ یہ چلا بھائی، انسان کی زندگی کا ایک دوسرا پہلو ہے جو آسٹریلیا والوں کی نظر سے آج کل اوجھل ہوا ہوا ہے۔ وہ پہلو یہ کہ انسانوں میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں برے بھی ہوتے ہیں۔ اچھائی اور برائی، اس کا انسان کی روحانی زندگی سے تعلق ہے۔ اور کھانا اچھا، گھر اچھا، ذاتی بنگلہ، ذاتی گھر، گاڑی اچھی اور اچھی تنخواہ، یہ مادی زندگی ہے۔ تو مادی زندگی ہی کو اگر آپ فوکس کرتے رہو گے تو آپ میں اور گدھے گھوڑے میں کوئی فرق نہیں ہوگا، انسانوں کی نظر میں نہیں، اللہ کی نظر میں۔ انسانوں کی نظر میں تو بڑا فرق ہوگا۔ انسان جب انسان سے ملتا ہے، کیا کرتے ہیں آپ؟ آپ بتاؤ، جی میں چوکیدار ہوں۔ چھوڑا یار، ہمارے اسٹینڈرڈ کا آدمی نہیں۔ انسان کی نظر میں تو بڑا فرق پڑتا ہے۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ میں جناب میلبرن کی فلاں یونیورسٹی میں، یا سویڈن، ایک تو میں یہ جو سڈنی کو سویڈن بدنی کو زبان سے نکل، سڈنی کی فلاں یونیورسٹی میں میں پروفیسر ہوں۔ نائس ٹو میٹ یو، آپ سے مل کے بہت یہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، اللہ کی نظر میں اللہ اس زاویے سے دیکھتا ہی نہیں آپ۔ اللہ اس زاویے سے دیکھتا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ ملک میں، خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، اللہ نے موت اور زندگی کو بنایا، لِيَبْلُوَكُمْ، اللہ کہتے ہیں میں دیکھنا چاہتا تھا۔ کیا دیکھنا چاہتا تھا؟ انسانوں کو کیوں پیدا کیا ہے؟ میں یہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا کس کی تنخواہ $1,00,000، کس کی $50,000، کس کی $10,000، اور کون چندے پہ پل رہا ہے۔ نہ نہ نہ، میں یہ دیکھنا چاہتا تھا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ مادی زندگی میں تو انسان جانور سیم ہے، انسان کو میں نے اس لیے پیدا کیا کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کون اپنے اختیار سے اچھا انسان بنتا ہے، اور کون مادی زندگی میں الجھ کے اپنی اس پہلو کو نظر انداز کر کے برا انسان بن جاتا ہے۔ تو بھائی، آپ کی زندگی کا سب سے اہم پہلو یہ کہ آپ نائس پرسن اللہ کی نظر میں ہیں یا نہیں ہیں۔ میری نظر میں تو ہوں گے، آپ کی نظر میں ہوں گا، اور ابا کی نظر میں بیٹا ہو سکتا ہے جو کما کے لا رہا ہے، بیٹے کی نظر میں ابا ہو سکتے ہیں جو کما کے لا رہے ہیں۔ اللہ کی نظر میں نائس پرسن کی ڈیفینیشن بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم انسانوں سے پوچھتے ہیں کہ اچھا انسان کون ہے۔ دیکھو، جب انسان سے پوچھو گے نا اچھا انسان کون ہے، تو انسان اپنے مفاد کو سامنے رکھ کے ڈیفائن کرے گا کہ اچھا کون ہے۔ مثال کے طور پر، آپ اگر ابا سے پوچھیں کہ آپ کے بچوں میں سب سے اچھا کون ہے، تو بھائی ظاہر سی بات ہے اس کی تنخواہ سب سے زیادہ ہے، وہ کیا ہے، سب سے بولو نا. اور جو غریب ہے وہ سب سے گندا بچہ, سوائے ان اباؤں کی بات کر رہا ہوں جو بیان نہیں سن رہے, ان اباؤں کی بات کر رہا ہوں, آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا. وجہ کیا ہے؟ وہ کما کے لا رہے بھائی, بیٹا ہم نے تمہیں کھلایا پلایا, تم بھی کچھ کرو یار, پڑے رہتے. اور جو بچہ بالغ ہوتے ہی شادی کی بات کر دے, بہت ہی گندا بچہ ہے وہ. کیا ہے؟ بہت ہی گندا بچہ. کہ یار ابا سے بات کیا, باتیں کیا کر رہے, زمانے میں شادی شادی کی لگا کے رکھی, شادی سے کیا پیسے آئیں گے؟ جتنے آ رہے ہیں وہ بھی آدھے بہو کھا جائے گی, پھر بچہ ہو گیا تو آدھے وہ کھا جائے گا, میرے لیے کیا بچے گا؟ اللہ میاں کی نظر میں معاملہ کیا ہے بھائی؟ الٹا ہے. پہلے میں انسانوں کی وہ کر دوں گا. بیگم کی نظر میں سب سے اچھا شوہر کون سا ہے؟ جو خواتین یہاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے علاوہ خواتین کی بات کر رہا ہوں. بیگم کی نظر میں سب سے اچھا شوہر وہ ہے جو بیگم کو کما کما کے لا کے کھلائے. کہ بھائی تم اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہو تو نماز پڑھو, اچھی بات ہے, نہیں پڑھو تمہارا پرسنل معاملہ ہے. تبلیغ میں چلے جاتے ہو چلے جایا کرو, نہیں جاؤ تمہارا کیا ہے, تمہارا ذاتی معاملہ ہے. اور شوہر کی نظر میں بیگم وہ اچھی ہے جو ریموٹ کنٹرول کی طرح اس سے کنٹرول میں ہو, چائے بولا چائے بنا دی اس نے, کھانا بولا کھانا بنا دیا اس نے, وہ تہجد پڑھتی ہے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے روکتی, بھائی یہ تمہاری پرسنل لائف ہے بیگم, یہ باتیں مجھ سے شیئر نہ کیا کرو گے. آج میں نے تہجد میں کتنے نوافل پڑھے ہیں, یہ کیا ہے بھائی؟ میں نے تم سے شادی تہجد پڑھوانے کے لیے نہیں کی. تو ہر آدمی کی نظر میں نا اچھائی برائی کا. اب دیکھو دنیا میں بہت ساری قومیں ہیں جو شراب پیتی ہیں, ان کی نظر میں شراب بری چیز نہیں ہے. کہتے ہیں یار شراب پی کے بس تھپڑ پھپڑ نہ مارو, ڈرائیونگ نہ کرو کیونکہ بندے پیلتے ہوئے نکل جاتے ہو, پتہ ہی نہیں چلتا تمہیں. جی وہ میں آ رہا ہوں اس کی طرف, جزاک اللہ, وہ آتا ہوں اس کی طرف. تو ہم انسانوں سے پوچھتے ہیں اچھا کون ہے برا کون ہے, انسان ڈنڈی مارتا ہے, اس لیے یہ ذہن میں رکھو. انسان بڑا ڈھیٹ ہے, وہ صرف اپنے مفاد کو سامنے رکھ کر ایکسپلین کرے گا کہ اچھا کون ہے برا کون ہے. اس دنیا کے سب سے اچھے انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے, لیکن مشرکین مکہ کی نظر میں معاذ اللہ نقل کفر سب سے برے انسان کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صحابی مسلمان ہوئے نا, انہوں نے کہا کہ اسلام لانے سے پہلے میں سب سے زیادہ نفرت آپ سے کرتا تھا پوری روئے زمین میں, حالانکہ کتنی اچھی دعوت دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, یتیموں کو کھانا کھلاؤ, یتیموں کی کفالت, بیوہ طلاق یافتہ عورتوں سے نکاح کو پروموٹ کیا, بت پرستی سے ہٹا کے خدا کی عبادت پہ لائے, اور عربوں کو آپس میں جوڑ دیا جو ہر وقت ان کی تلواریں ایک دوسرے کے خلاف چلتی تھیں. لیکن آپ ابو جہل سے پوچھتے تو وہ کیا کہتا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھے ہیں. کیوں؟ ان کا ایک معیار تھا کہ ہمارا سرداری نظام ہے, ہمارا ایک کلچر ہے, باپ دادا کا ایک دین ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کلچر کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کلچر کے خلاف جاؤ, جس سوسائٹی میں پردہ نہیں ہے, اگر کوئی خاتون پردہ کرنا شروع کر دیں تو وہ اچھی سمجھی جاتی ہیں کہ بری سمجھی جاتی ہیں؟ بھائی بری. ہمارے گھر کا ماحول خراب کر دیا اس بہو نے تو. جوائنٹ فیملی میں جہاں پردے کا رواج نہیں ہے, دیوروں سے اور جیٹھ وغیرہ سے پردے کا رواج نہیں ہے, کوئی خاتون اگر بیان سن کے اپنے دیور سے پردہ کر لے اور جیٹھ سے پردہ کر لے تو سسرال کی نظر میں بالکل بھی اچھی بولو نہیں. اس نے تو ہمارے ہاں سارا سسٹم, ہم بیٹھ کے گپے لگایا کرتے, اس کمبخت کی وجہ سے جو ہے نا سب کو ریزرو ہونا پڑتا ہے. تو بھائی انسانوں سے پوچھو گے تو بھائی اچھائی برائی ہر آدمی کہتا ہے میرا اپنا معیار ہے. میں تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے, وہ جہاز میں میرے ساتھ تھے, کہتے ہیں یار میں تو اپنے حساب سے دیکھتا ہوں کہ اور میرا اپنا ایک معیار ہے. میں نے کہا پھر آپ اپنی ایک دنیا بنائیں اور اپنے معیار کر کتابیں لکھیں, اس معیار پہ لوگوں کو لے کر آئیں. ہر آدمی کا اپنا ایک اسٹائل ہے. تو بھائی اللہ کے کسی سے مفاد نہیں ہے, ہمیں اللہ سے پوچھنا پڑے گا اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے. تو میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. تو میں یاد کر رہا تھا انسان کی ایک مادی زندگی ہے اور ایک روحانی زندگی ہے. تو روحانی زندگی کو سدھارنے کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا ہے. دیکھو ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آپ کو پتا ہے انسان بہت ذہین ہے, انسان کا بچہ زیادہ ذہین ہوتا ہے جانوروں کے بچے سے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے نا, آپ اس کے سامنے گوشت رکھیں کیا وہ ہاتھ ڈال لے گا کھا لے گا؟ آپ اس کے سامنے آگ کا انگارہ رکھے کھا جائے گا وہ؟ بولو نا. وہ ہمیشہ دودھ کی طرف لپکے گا. شیرنی کا بچہ پیدا ہوتا ہے آپ اس کے سامنے خربوزہ رکھ دو کبھی بھی وہ خربوزہ نہیں کھائے گا. آگ کا انگارہ رکھ دو گے وہ اس کی طرف کبھی بھی ہاتھ نہیں مارے گا, وہ ہمیشہ دودھ کی طرف جائے گا. لیکن انسان کا بچہ اتنا ذہین ہے جب پیدا ہوتا ہے نا اور تھوڑا سا سمجھدار ہو جائے آپ اس کے سامنے آگ کا انگارہ رکھو وہ اٹھا کے منہ میں ڈال دے گا, آپ اس کے سامنے کوئی غلط چیز رکھ دو وہ بھی کھا جائے گا. یہ کیا بات ہے یار, یہ ذہین ہے یہ غلط ٹریک پہ چل رہا ہے اور وہ بے وقوف مخلوق وہ صحیح ٹریک پہ چل رہی ہے, تو عجیب بات ہے یا نہیں ہے. شیر سے پوچھا جائے نا اگر کہ بتا تیرا بچہ ذہین ہوتا ہے یا ہمارا, شیر کہے گا میرا بچہ زیادہ ذہین ہے, تمہارے تو بے وقوف ہیں. انسانوں کو وہ بے وقوف کہے گا, کہے گا تمہیں تو یہ نہیں تمیز کے کھانا کیا ہے اور اوائڈ کس سے کرنا ہے, تمہارے بچوں کے سامنے گو لا کے رکھ دو وہ گوبر بھی کھا جائیں گے, ہمارے بچے کے سامنے رکھ کے دیکھ کبھی بھی نہیں منہ مارے گا گوبر میں. تو یہ مناظرہ شیر جیتے گا کہ نہیں جیتے گا؟ تو آپ کیسے شیر سے پھر مناظرہ جیتو گے بھائی؟ اگر شیر سے مناظرہ, بلکہ گدھا بھی مناظرہ جیت جائے گا. ہم جب کسی کو بے وقوف کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ گدھا, ایک نمبر کا گدھا ہے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کسی دن گدھے کا میٹر گھوم جائے اور گدھا مناظرے کا چیلنج کرے کہ یار انسانوں نے مجھے بے وقوف کہا, تمہاری ایسی کی تیسی, ٹائم قیامت تک نہیں بلکہ ایک مہینے کا ٹائم دے رہا ہوں میں تمہیں, اور فلاں ڈیٹ پہ آ جاؤ مناظرے کے لیے. اسٹیج سجے گا, ایک طرف گدھا بیٹھے گا ایک طرف انسان بیٹھے گا, اور دونوں بحث کریں گے کہ زیادہ ذہین کون ہے. مناظرہ ہوگا دونوں میں, ٹائم ہو گیا, آپ چلے گئے, گدھا بھی اسٹیج پہ آ گیا اور ایک سالس بن گیا جو نہ گدھا ہے نہ انسان ہے, کیونکہ سالس تو وہی ہوتا ہے نا جو جس کا دونوں میں سے کسی سے مفاد نہیں ہوتا. کوئی فرشتہ آ گیا, اب دونوں کی ڈیبیٹ شروع ہوئی, آپ نے دلائل لینے شروع کیے کہ انسان جو ہے نا بہت ذہین ہے, دیکھو چاند پہ پہنچ گیا, یہ کر لیا وہ کر لیا. گدھے نے دلیل دی کہ دیکھو میرا بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا اس کے سامنے آگ کا انگارہ رکھو, اس میں اتنی سینس ہے کہ وہ آگ کا انگارہ نہیں, اس کے سامنے گوبر رکھو وہ گوبر کی طرف ہاتھ نہیں ڈالے. انسان کے بچے کے سامنے گوبر رکھو کھا جائے گا, کھا جاتا ہے. مائیں ہر وقت بچے کی فکر کرتی ہیں کہ نہیں کرتی؟ وہ گوبر رکھو کھا جائے گا. اس کے سامنے گرم کھولتا ہوا پانی رکھو پی کے زبان جلا دے گا. بکریوں کے بچے یہ کام نہیں کرتے, گدھے کے بچے یہ کام نہیں کرتے. اب یہ مناظرہ چل رہا ہے, گدھے نے بہترین مثال دے دی, اب بتاؤ آپ کے پاس مناظرہ جیتنے کا کوئی راستہ ہے؟ بولو نا. میرے دماغ میں ایک بات آ رہی, آپ کیسے, اگر نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب آپ میں اور اس میں کوئی فرق. یہ مذاق ہے, اس کو حقیقت نہ, لوگ کلپ نکال لیتے ہیں مفتی صاحب نے آسٹریلیا والوں کو وہ کہا ہے, میں نہیں کہہ رہا, مذاق کر رہا ہوں. تو گدھا تو جیت جائے گا مناظرہ, اس لیے کہتے ہیں مناظرے میں نا علم سے زیادہ کھوپڑی کا استعمال ہوتا. تو بھائی آپ گدھے کو یہ جواب دیں گے, محاذنے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ بہت بےزتی ہوگی. پھر لوگ, پھر گدھے, گدھوں میں جو بے وقوف ہوگا نا گدھا, لوگ اس کو انسان کہیں گے, ارے انسان ہے کیا, گدھا بن گدھا. چلو یہ اگر آپ مناظرہ ہار گئے نا اسٹیج پہ تو گدھا پھر گالیاں دے گا, وہ انسان ہے کیا, بالکل وسیم لگ رہا ہے, بالکل غفار لگ رہا ہے تو, کمبخت گدھا بن گدھا. آپ مناظرہ نہ ہارے, آپ اس کو جواب دیں گے, بھائی بات یہ ہے کہ دیکھو یہ بات تو طے شدہ ہے کہ انسان ذہین ہے, اگر ذہین نہ ہوتا تو گدھے تو بتا تو نے کیا ایجاد کیا, تیرے اوپر انسان صدیوں سے بیٹھ کے آ رہا ہے, تو اپنی کوئی یونین نہیں بنا سکا, کوئی احتجاج ریکارڈ نہیں کرا سکا کہ میں بھی آخر ایک مخلوق ہوں, یہ کیا ہے مجھ پہ اتنا لوڈ ڈال کے تم لوگ ہر وقت جا رہے ہوتے ہو, اور جب بڈھا ہو جاتا ہوں تو بالکل نظر انداز کر, اپنے بوڑھوں کے لیے تو اولڈ ہاؤس بنا لیے تم نے, میرے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو گدھا ہے, گدھا ہی رہے گا, باتیں نہ کر زیادہ. ہم نے یہ جہاز بنائے, ہم نے دوائیں ایجاد کی, ہم نے کتنے ہاسپٹل بنائے, ہم نے سیاست میں کتنا آگے بڑھے, اور ایک آرگنائز قومیں ہیں ہماری. رہا یہ اشکال, رہا یہ سوال کہ ہمارا بچہ, اس کو تو تمیز ہی نہیں ہوتی, گوں بھی کھا لیتا ہے, اور تیرے بچے کو اتنی تمیز ہے کہ وہ دودھ ہی کی طرف جاتا ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ ہمیں بتایا یہ گیا ہے کہ ہمارے پاس عقل زیادہ ہے, لیکن یہ عقل تربیت کی محتاج ہے. اگر اس عقل کو بے لگام چھوڑ دیا جائے تو غلط جائے گی, اس کو لگام دینے کی ضرورت ہے. پھر دیکھو اس کی اسپیڈ, میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ مثال کے طور پر, اور آسان مثال, گدھے اور گھوڑے کی ریسنگ ہو تو اسپیڈ کس کی تیز ہے؟ گھوڑے کی. اب آپ نے کیا کیا, ایک لائن لگا دی آگے اور گدھے اور گھوڑے کو دونوں کو دوڑایا, لیکن ہوا یہ کہ گھوڑے کو بتایا نہیں کہ کس سمت میں دوڑنا ہے, گھوڑے کو بتایا نہیں کہ کس سمت میں دوڑنا ہے, گدھے کو بتا دیا کہ سمت کیا ہوگی, اس ڈائریکشن میں دوڑنا ہے, تو مقابلہ کون جیتے گا؟ گدھا جیت جائے گا, کیونکہ گھوڑا غلط سمت میں دوڑ رہا ہوگا. ایسے میں موقع پہ اگر گدھا لائن کراس کر کے مقابلہ جیت کے یہ کہے کہ میری اسپیڈ گھوڑے سے زیادہ ہے کیونکہ میں مقابلہ جیتا ہوں اور گھوڑا مقابلہ ہار گیا ہے, تو ہم کہیں گے نا اسپیڈ گھوڑے کی تجھ سے تیز ہے, لیکن اس کو ڈائریکشن کسی نے بتائی نہیں کہ کوئٹہ کی طرف جانا ہے کہ پشاور کی طرف جانا ہے, ڈائریکشن نہیں بتائی اس کو, اس لیے مقابلہ ہار گیا وہ. تو یاد رکھو, آپ میں عقل اللہ نے جانور سے زیادہ دی ہے, لیکن اگر آپ کو ڈائریکشن نہ دی جائے کہ عقل کا صحیح استعمال کیا ہے غلط استعمال کیا ہے, یہ رخ نہ دیا جائے, تو آپ مقابلہ جانوروں سے ہار جاؤ گے. بچے کی اگر اس طرح سے تربیت نہ کی جائے, مادی تربیت, کہ اس کو ماں بتاتی ہے یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا, بچہ ایک دن بھی سروائیو نہیں کر سکتا, مر جائے گا, اور گدھے گھوڑے زندگی گزار کے دنیا سے جائیں گے. یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ گدھوں میں عقل زیادہ انسان میں عقل کم, یہ اس کی علامت ہے, عقل تو انسان میں زیادہ ہے مگر اس کو تربیت کی ضرورت ہے, اسے کوئی منزل بتائے صحیح اور غلط کو تمیز کرے, یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, پھر اس کی عقل صحیح استعمال ہوگی. بچے کو گائیڈ کیا جائے نا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, ایک دن آتے آتے وہ سائنٹسٹ بن جاتا ہے, وہ ایسی ایسی چیزوں پہ ریسرچ کر کے لاتا ہے, دنیا کو بتا رہا ہوتا ہے کہ صحیح کیا غلط کیا ہے. تو جہاں میرے بھائی انسان کو مادی زندگی میں گائیڈنس کی ضرورت ہے جس سے وہ مادی زندگی میں صحیح اور غلط میں تمیز کر سکتا ہے, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ روحانی زندگی میں اس کو گائیڈنس کی ضرورت نہ ہو اور وہ خود سے فیصلہ کر لے کہ صحیح کیا غلط کیا ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات. روحانی زندگی میں اچھائی اور برائی کا تعین تو زیادہ مشکل کام ہے, یہاں تو بڑے بڑے سائنسدان آ کے فیل ہو جاتے ہیں, فیل ہو گئے ہو کیا جاتے ہیں. دنیا میں جو بے حیائی شراب کو کامن کر دیا گیا, سینس عقل کیا کہتی ہے, یہ اچھی چیز ہے لیکن لیگل ہے یا نہیں ہے؟ تو بڑے بڑے سائنسدانوں کی عقلیں آ کے یہاں کام کرنا چھوڑ دیا انہوں نے, اس کا تعلق روحانی زندگی سے ہے. تو بھائی جیسے مادی زندگی میں انسان کو گائیڈنس کی ضرورت ہے, روحانی زندگی میں اس سے زیادہ گائیڈنس کی ضرورت ہے. مادی زندگی میں تھوڑی گائیڈنس چاہیے, اس لیے آپ کا ماحول, آپ کے دوست, آپ کے پیرنٹس آپ کو سکھا دیں گے. روحانی زندگی میں گائیڈنس خاندانی قسم کی ہونی چاہیے, اس میں اللہ نے ماں باپ پہ نہیں چھوڑا, اس لیے کہ ماں باپ کو اگر کسی نے گائیڈ نہیں کیا تو وہ تو برباد ہو جائے گی اولاد. مشرکین مکہ کے ماں باپ بتوں کے سامنے جھکتے تھے, تو کیا وہ اپنی اولاد کو صحیح غلط سمجھا سکتے تھے؟ کیا وہ نہیں سمجھا سکتے تھے؟ تو روحانی زندگی میں ہدایت کے لیے, سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اللہ نے میسنجر آف گاڈ, جو خدا کے پیغمبر ہیں, ان کا انتخاب کیا ہے. وہ آ کے انسان کو بتائیں گے, اللہ کا پیغام لے کے آئیں گے. اللہ خود بتائے گا پیغمبروں کے ذریعے, آسمانی کتابوں کے ذریعے, کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. اگر آپ نے اللہ سے رہنمائی نہیں لی, روحانی زندگی میں آپ برباد اور ناکام ہو جاؤ گے. اور جو روحانی زندگی میں ناکام ہو گیا, اللہ کی نظر میں اس میں اور گدھے گھوڑوں میں کوئی فرق نہیں ہے. تبھی قرآن کیا کہتا ہے کہ والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام. اللہ فرماتے ہیں جو مجھے نہیں مانتے, میری ہدایت سے استفادہ نہیں کرتے, صرف مادی زندگی میں پڑے ہوئے ہیں, ان کا لائف سٹائل اور گدھے گھوڑوں کا لائف سٹائل میں میری نظر میں کوئی فرق نہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اللہ کی نظر میں کوئی فرق نہیں. بے شک آپ صرف سوٹ ٹائی میں گھوم رہے ہو, نائس ٹو میٹ یو, اور بڑے بڑے انگلش کے الفاظ آپ نے یاد کر لیے, ویل ڈن, ہاؤ آر یو, فائن, یہ بڑے خوبصورت لیبل لگے ہوئے ہو آپ کے نا, اور ایسے ایک بہت ہی مہذب انسان آپ کہلاتے ہو, لیکن اگر آپ اللہ کے اچھے کو فالو نہیں کرتے اور اللہ نے جس کو برا کہا اس سے بچتے نہیں ہو, پبلک کی نظر میں آپ بہت اچھے ہو, آپ کو دھڑا دھڑ رشتے بھی ملیں گے, آپ کو ہر جگہ جاب ملے گی, آپ کی سوسائٹی میں عزت بہت ہوگی, اللہ کی نظر میں آپ میں اور محلے کے گدھے میں کوئی فرق نہیں ہوگا, بلکہ قرآن کہتا ہے اس سے بھی بدتر. بتاؤ اس سے بڑی کوئی گالی ہو سکتی ہے؟ اللہ کہتے ہیں اس سے بھی بدتر, اس لیے کہ گدھا گدھا ہے کیونکہ عقل نہیں ہے اس میں. تمہیں تو عقل ہے اور لائف گدھوں والی گزار رہے ہو, تمہیں تو اللہ نے عقل دی ہے پھر بھی لائف کون سی گزار رہے ہو؟ گدھے گھوڑوں والی. یہاں میں اس اشکال کو لے کر آتا ہوں. آپ کہیں گے اچھا مفتی صاحب اصل تو روحانی زندگی ہے. اصل کیا ہے بھائی؟ روحانی زندگی. اچھا برا ہونا چاہیے, انسان کو اچھا ہونا چاہیے, برا تو پیسوں ویسوں کا تو کچھ بھی نہیں ہے. تو جس سلسلے میں ہمارا آنا ہوا وہ سلسلہ تو بڑھ گیا. کیا خیال ہے بھائی؟ ٹکٹ کٹا کے واپس جاتے ہیں, بنگلہ دیش والے بنگلہ دیش جاتے ہیں, جو سری لنکا سے آئے ہوئے وہ سری لنکا جاتے ہیں, اور پاکستان والے پاکستان جاتے ہیں. بس اچھے بنتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, سچ بولیں گے, برائیوں سے بچیں گے. انڈیا والے انڈیا جاتے ہیں تو بس ٹھیک ہے. یہ غلطی ہوئی ہے پادریوں سے. ونس اپون اے ٹائم انہوں نے جب بائبل میں دیکھا کہ دنیا مسافر خانہ ہے, اور یہ جو میری پوری تقریر ہے یہ تو تمام آسمانی کتابوں کی باتیں ہیں, یہ صرف قرآن کی تھوڑی ہیں, تمام پیغمبروں کی یہی دعوت تھی. ان سے ایک بڑی مسٹیک ہوئی. انہوں نے کہا پھر اچھا وہ ہے جو جنگلوں میں نکل جائے. کسی فیلڈ میں ترقی کرنے کی بالکل بھی ہمیں چندہ ضرورت بولو نہیں. اب ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا, اب ہمیں اللہ اللہ کرنا ہے, تہجد پڑھنی ہے, نماز پڑھنی ہے, روزہ رکھنا ہے. تو پادری چلے گئے جنگلوں میں جا کے, اور انہیں رہبانیت ترک دنیا. رہبانیت کسے کہتے ہیں؟ دنیا کی تمام نعمتوں سے دست بردار ہو جانا. پھر انہیں شادی کرنا بھی چھوڑ دی. بھائی بیوی ہوگی تو خرچہ اٹھانا بولو پڑے گا, اور پھر اولاد ہوگی تو اس کی ٹینشن ہے. بھائی اللہ اللہ, وہ ایک آدمی تھا جنگل میں, ایک قوم تھی, اس سے کسی نے پوچھا کہ تمہاری قوم میں بزرگ نہیں ہوتے. ایک پاکستانی سے کسی نے کوئی کہیں چلا گیا, اس نے کہا ہم لوگ کیا بہت چھوٹے موٹے بزرگ نہیں رکھتے, ہم لوگ ہوتے کم ہیں لیکن خاندانی بزرگ ہوتے ہیں. اس نے کہا کیسے یار؟ اس نے کہا ہمارے جنگل میں ایک بزرگ ہے, ہماری قوم میں بہت نیک آدمی ہے, تو اتنے نیک ہے کہ انہوں نے دنیا چھوڑ کے جنگل میں جا کے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا. تو وہ انٹرویو لینے والا پہنچ گیا, یار اس بزرگ سے انٹرویو لیتا ہوں, یہ تو واقعی بہت ہی بڑا بزرگ ہے کوئی, جو ساری دنیا چھوڑ کے جنگل میں جا کے انٹرویو لینا شروع کیا. بھائی آپ یہاں کیوں آئے؟ اس نے کہا یہ دنیا پرستی, لوگ گاڑیوں میں, بنگلوں میں, شادیوں میں, اور بچے پیدا کرنا, اور یہ ساری نعمتوں میں لذتوں میں گم ہیں, اللہ کو بھول چکے ہیں. تو میں یہاں اس لیے آیا ہوں, یہاں درختوں کے پتے کھاتا ہوں اور نہروں کا پانی پیتا ہوں اور سارا دن عبادت میں گزارتا ہوں. وہ بڑا متاثر ہوا, یار واقعی تمہاری قوم میں ایک بزرگ ہے, لیکن ہے وہ کیا؟ یعنی تم لوگوں نے کوالٹی پہ کو فوکس کیا ہے, کوانٹٹی پہ تمہارا زور نہیں. میں جب اپنے بیان میں بتاتا ہوں اتنے بچے اتنے, تو لوگ, ایک صاحب نے میرے بیان میں کمنٹس کیے کہ مفتی صاحب کوانٹٹی سے زیادہ نا کوالٹی کو فوکس کرنا چاہیے, دو ہوں تمیز کیوں, یہ اتنے اتنے بچے, اتنی اتنی شادیاں, اتنے اتنے بچے, یہ بہت تکیانوسی ہے. کوانٹٹی کو نہیں, کوالٹی ایک ہو ڈھنگ کا ہو. یہ وہ لبرل لوگوں کا نعرہ ہے کہ ہر برائی پہ لیبل کیا لگایا جاتا ہے. اچھا یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ کم ہوں گے تو کوالٹی وائز اچھے ہوں گے, حالانکہ یہ فلسفہ ہی غلط ہے. بہن بھائی ایک دوسرے کی جیسی تربیت لاشعوری طور پہ کر رہے ہوتے ہیں ویسی ماں باپ نہیں کر پاتے. بچوں کی ایک پوری گیدرنگ جب تک نہیں ہوگی, بچے خود بھی اچھے نہیں ہو سکتے, بہت مشکل ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا جن کے دو ہیں وہ خراب ہیں, اس میں یہ لمبا ٹاپک ہے, لیکن یہ نعرہ غلط ہے کہ کوالٹی جو ہے نا وہ کوانٹٹی بڑھے گی تو کوالٹی خراب ہو جائے گی, ایسا ہوتا نہیں ہے. خیر ہمارے پاس ایسے بھی جن کے دس دس ہیں سارے نیک ہیں, اور ایسے بھی ہیں دو, ایک ہی بچہ اس کی مشہور ہے کہ ایک ہی انڈا وہ بھی گندا. یہ تو اللہ کے کام ہے بھائی, آپ تو اپنے حساب سے تربیت کی کوشش کرو, باقی جس کو بنانا ہوگا اللہ بنائے گا. منو علیہ السلام نے کتنی تربیت کی بیٹا پھر بھی کافر. تو خیر تو وہ بزرگ سے انٹرویو لیا, اس نے کہا میں تو پتے کھاتا ہوں اور میں یوں, اور انہوں نے کہا یار ان لوگوں نے کوالٹی کو فوکس کیا ہے بزرگوں کی, کوانٹٹی کو فوکس. ہمارے یہاں ہول سیل کے حساب سے بزرگ ہیں, اتنے نیک نہیں ہیں, یہ تو بہت ہی نیک بزرگ ہیں. آخر میں جو انٹرویو لینے والا جب جانے لگا, اس نے کہا حضرت آپ کا بزرگ ہونا تو ثابت ہو گیا, آپ یہ بتائیں یہاں جنگلی جانوروں سے آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ اتنے خطرناک ماحول. اس نے کہا ہم خدا سے نہیں ڈرتا, ان سے کیا ڈرے گا. اس نے کہا لے بھائی پروگرام, اللہ سے نہیں ڈرتا ہے. اس نے کہا یار ایک بزرگ نکلا وہ بھی دو نمبر. تو پادریوں سے کیا غلطی ہوئی, ہندوؤں سے کیا غلطی ہوئی, یہ تمام مذاہب میں کامن ہے یہ چیز کہ مذہب پہ اگر چلنا ہے تو دنیا کو چھوڑنا پڑے گا. ہندوؤں کے پنڈت میں آپ نے دیکھا ہوگا نا, آج کل تو یوٹیوب نے سب کو ایکسپوز کر دیا ہے, اور ہندوؤں کے پنڈت ایسے آ رہے ہیں جن کے جسم پہ کپڑے نہیں ہوتے اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بنے ہوئے ہوتے ہیں, دنیا سے بے رغبتی. ایک ہندو نے میرے بیان پہ کمنٹ کیے کہ یہ مولوی مسلمانوں کے مذہبی رہنماؤں کو دیکھو, ریوو میں گھوم رہے ہیں, فرانس جاپان کی سیریں ہو رہی ہے, ہمارے پنڈت ہوتے ہیں اصل, کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، دنیا سے بے رغبتی، اس نے اپنے لحاظ سے صحیح بات کی. تو یہ سوال آپ کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے، بھائی بات تو صحیح ہے، جب اصل میں روحانی زندگی ہے تو کباب کوفتے کھانا کیوں کھائیں پھر ہم؟ تو خوب سمجھ لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں، دنیا نہیں چھوڑ سکتے آپ. پھر سوال پیدا ہوتا ہے، جب دنیا بھی نہیں چھوڑنی اور اصل زندگی بھی روحانی ہے، تو یہ دونوں چیزوں تو ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، یہ جمع کیسے ہو سکتی ہیں؟ یہ اسلام کا کمال ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اسلام نے آپ کو ہدایت دی ہے کہ دیکھو یہ دنیا پیدا میں نے تمہارے لیے کی ہے، اوائڈ کرنے کے لیے پیدا نہیں کی ہے. قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. اے نبی، ان سے آپ کے مشرکین یہی تو کرتے تھے، یہ اونٹ بت کے نام پہ چھوڑ دیا، یہ اب ہم نہیں کھا سکتے، یہ گائے کا، یہ فلانا گوشت نہیں کھا سکتے، جیسے ہندوؤں میں گائے کا گوشت ہے کہ بھائی مذہبی ان کا وہ ہے، نہیں کھا سکتے. اللہ نے کہا کہ اے نبی، ان سے کہہ دیجئے کون ہے جو تم پہ پابندی لگا رہا ہے کہ یہ نہیں کھا سکتے وہ نہیں کھا سکتے، یہ تو ساری نعمتیں اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، اجتناب کرنے کے لیے تھوڑی پیدا کی ہیں. اللہ نے دودھ کی نعمت کو قرآن میں کیسے اہتمام سے بیان کیا، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، ان چوپایوں میں تمہارے لیے عبرت کا سامان ہے. نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، سوکھا چارہ ان جانوروں کو کھلاتے ہو، کیسا چکنا گاڑا دودھ ہم تمہارے لیے نکالتے ہیں، تو جب یہ دودھ پیا کرو تو پلانے والے کو یاد کیا کرو. اس کی مثال ایسے ہے، ایک ماں اپنے بچے کو فیڈ کراتی ہے، دودھ پلاتی ہے، کھلاتی ہے، پلاتی ہے، بڑے ہو کر پھر اس کو سمجھاتی ہے کہ دیکھ میں تیری ماں ہوں، میں نے تجھ پر یہ احسانات کیے ہیں، لہذا تو مجھے مان. بچے نے ان احسانات کو لیا ہوگا تو ماں کو مانے گا نا. اگر اس نے ڈبے کا دودھ پیا ہے تو ماں کیا ماں کہہ سکتی ہے کہ تمہیں میں نے دودھ پلایا؟ وہ کہے گا اماں آپ نے نہیں پلایا، مجھے کمپنی نے دودھ پلایا، یہ کہے گا نا. ماں کہے گی دیکھ میں نے تجھے جو ہے نا وہ کس طرح اپنی گود سے لگا کے رکھا کئی سال تک. وہ کہے گا نہیں، تو نے تو مجھے کسی اور کے حوالے کر دیا تھا، اس نے پالا ہے مجھے. محبت جب ہی ہوگی جب اس کے احسانات کو آپ قبول کریں اور ان نعمتوں سے لطف اندوز ہوں. اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں اچھا انسان بنانا چاہتا ہوں، اور اچھا بننے کے لیے تمہیں قربانی دینی پڑے گی. سچ بولنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، جھوٹ بولنے کے لیے قربانی نہیں دینی پڑتی. شراب سے بچنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، شراب پینے کے لیے قربانی نہیں دینی پڑتی. زنا سے بچنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، زنا کرنے کے لیے قربانی نہیں دینی پڑتی. اور ماں باپ کو بڑھاپے میں ان کی خدمت کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، اولڈ ہاؤس میں جمع کرانے کے لیے قربانی بول کیوں نہیں رہے بھائی میرے، نہیں دینی پڑتی. رشتہ داری جوڑنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، توڑنے کے لیے قربانی نہیں دینی پڑتی. نکاح کرنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، نکاح سے بچنے کے لیے قربانی نہیں دینی پڑتی. بوڑھے ماں باپ کو جب ڈانٹیں اور ان کے سامنے اف نہ کہو، اس کنٹرول کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، ان کو جھاڑ پلانے کے لیے قربانی نہیں دینی پڑتی. ساری زندگی بیوی سے وفا کرنا اور اس کو کما کما کے کھلانا اور پھر بھی اس کو اپنے گھر میں رکھنا، اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، چھوڑنے کے لیے قربانی نہیں دینی پڑتی. بیوی سے وفا کرنا کہ صرف میری نظر بیوی پہ اٹھے، اس کے علاوہ کسی اور کو میں تاک جھانک کے نہ دیکھوں، اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے قربانی نہیں دینی پڑتی. حرام سے بچنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، حرام کھانے کے لیے قربانی نہیں دینی پڑتی. بہت ساری اس کی مثالیں ہیں. تو اللہ کو پتا ہے کہ قربانی انسان وہیں دیتا ہے جہاں کسی سے محبت ہو یا کسی کا خوف ہو. آرڈر دینے والے کی محبت ہوگی تو آپ قربانی دو گے، آرڈر دینے والے کا خوف ہوگا تو آپ قربانی دو گے، ادروائز آپ قربانی نہیں دے سکتے. دیکھو آپ کی اللہ نہ کرے کوئی گرل فرینڈ، اس نے آپ اس کو تلاش کر رہے تھے، اس نے آپ کو کہا کہ رات 2:45 فلاں پارک پہ آ جانا، آپ نیند قربان کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ اگر محبت ہے. بیگم نے کہا رات 2:30 مجھے قائد اعظم کے مزار پہ لے جاؤ، آپ بولے گا تمہارا دماغ صحیح ہے، کیا خیال ہے؟ یہ کوئی ٹائم ہے قائد اعظم کے مزار پہ جانے کا؟ حالانکہ وہیں تو سیٹنگ ہوئی تھی، شادی وہیں بیٹھ کے ہوئی ہے. اب اس کو پرانی یادیں آ رہی ہیں کہ جہاں ہم ڈیٹ لگا مارا کرتے تھے قائد اعظم کے بازار پہ یا فلاں جگہ جایا کرتے تھے. تو آپ کیا بولے، تمہارا دماغ صحیح ہے؟ محبت جب انسان کو ہوتی ہے نا تو بڑی سے بڑی قربانیاں دے دیتا ہے انسان. آپ کو اپنے کاروبار سے محبت ہے، آپ اس کے لیے قربانی دیتے ہو. آپ کو اپنے ملازمت سے محبت ہے, باس کی الٹی سیدھی آپ بولو برداشت کر لیتے ہو. ایئر ہوسٹس کے اخلاق کتنے خاندانی. ہم قرآن و سنت میں جو اخلاق دیکھتے ہیں نا, ایئر ہوسٹس کے علاوہ وہ اخلاق مجھے کم از کم کہیں بھی نظر, سوائے مولانا تارج مل صاحب میں ہوں گے, اس کے بعد ایئر ہوسٹس میں اور کہیں نظر نہیں آتے. مولانا تارج مل صاحب اللہ ان کی عمر بڑھے, ان میں دیکھے ہم نے بہت برداشت اللہ نے دی ہے. ان کی فون کو ایک کال ریکارڈ ہوئی تھی نا, کسی نے اتنی بدتمیزی بات کی, کیسے بڑھ شاید میرے اندر بھی نہیں برداشت ہوئی تھی. ایک ایئر ہوسٹس میں ہم نے دیکھا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکرا کے بات کرنا صدقہ ہے. ایئر ہوسٹس کیسے بات کرتی ہے بولو؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ چیخو مت, ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, اونسی آواز سے بات مت کیا کرو, جب بات کرو نرم لہجے سے. کیوں؟ سب سے بری آواز گدے کی ہوتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں تم گدا بننا چاہتے ہو انسان؟ گدے اور انسان میں ایک بڑا فرق آواز کا ہے. گدے کی بات غلط نہیں ہوتی, اسٹائل غلط ہوتا ہے. گدا جب چیختا ہے ڈھیچو ڈھیچو تو مطلب کھانا چاہیے نا, تو بات غلط کر رہا ہے کیا؟ بات غلط کرتا ہے بتاؤ بھائی, ڈھیچو ڈھیچو بول رہا ہے, لوڈ زیادہ ہے یار اس کو تھوڑا ہلکا کرے یار, یہی مطلب ہوتا ہے نا اس کا, تو بات غلط ہے بھائی, لوڈ اتنا ڈال دیا تو چیٹے گا نا, تو کہے گا یار تھوڑا ہلکا. بات صحیح ہے نا, لیکن تمیز سے بھی تو کہہ سکتا ہے. کتنی تمیز سے ایکسکیوز می سر پلیز, اس طرح سے بات نہیں کرتی. ایئر ہوسٹس اسٹائل میں بات کرتی ہے. تو چائے کافی ختم ہو گئی, بڑی تمیز سے, یہ تھوڑی سینڈل اتار کے مارے گی, بدتمیز آدمی ابھی تو چائے منگوائی ہے, دوبارہ کیوں منگوا رہا ہے؟ پیشاب تیرا کہاں کرے گا تو پیشاب چاہتے ہیں؟ ابھی جہاز لینڈ کرنے والا ہے, سیٹ بیلٹ باندھنی ہے, جب تیرے کو پیشاب آئے گا تو پھر اٹھے گا واش روم جانے کے لیے, بار بار چائے پی رہا ہے, بار بار کبھی ایسے بولتی ہے سر ایکسکیوز می سر بس سیٹ بیلٹ. تو گدھے کی بات غلط نہیں ہوتی, اسٹائل کیا ہوتا ہے غلط ہوتا. اللہ میاں نے یہ بولا کہ بات بھی صحیح ہونی چاہیے, اسٹائل بھی کیا ہونا چاہیے. وہ اسٹائل اگر میں قسم اٹھا کے کہوں نا تو غلط نہیں ہوں گا, ایئر ہوسٹس کے علاوہ ہمیں کسی میں نظر نہیں آیا کہ بات تمیز سے اور فلانا. تو بھائی جو اخلاق پیغمبر سکھانا چاہتے ہیں بیوی کو کہ شوہر سے ایسے بات کرے, شوہر کو کہ بیوی سے ایسے بات کرے, وہ اخلاق میاں بیوی میں تو شارٹ ہیں. جو اخلاق اللہ سکھا رہے ہیں کہ باپ کے سامنے ایسے بات کرو, ماں کے سامنے ایسے بات کرو, اتنے فضائل اللہ میاں نے سنائے. نبی نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے. گھر میں سب سے اچھے اخلاق ہوں گے, باہر نہیں. سب سے اچھے اخلاق کس کے؟ جس کے گھر میں اچھے اخلاق ہوں گے. تو وہ اخلاق ہمیں ایئر ہوسٹس میں نظر آتے ہیں. او بھائی ان کو کس نے, وہ تو کسی کا جنت پہ ایمان ہوتا ہے کسی کا نہیں ہوتا, بہت سی تو غیر مسلم ہوتی ہیں اس میں جنت جہنم کو مانتی نہیں, تو آخر ان کو موٹیویشن کہاں سے مل رہی ہے؟ اتنے اچھے اخلاق ان کے پاس, سو دفعہ بٹن دمائے آپ. ایک ایئر ہوسٹس مجھ سے ملی, اس نے کہا میں نے آپ کا ایئر ہوسٹس کے اخلاق والا بیان سنا ہے. بالکل صحیح ہے, وہ میں نے بیان یہ کیا تھا کہ ایئر ہوسٹس کے اخلاق اتنے اچھے ہیں, آپ سو دفعہ بٹن دباؤ نا, بیل بجاؤ, سو دفعہ آئے گی, ایک دفعہ بھی اس کی پیشانی پہ غصے سے لکیریں نہیں ہیں. ایکسکیوز می ہی کرتی رہے گی. لیکن یہی ایئر ہوسٹس جب کسی کی بیوی ہو, شوہر نے دیکھا یہ ایئر ہوسٹس کے اخلاق, جب سفر کر رہا تھا شادی سے پہلے جہاز میں نا, بٹن دبایا, چائے کافی سر, انگلش انگلش سب اردو انگلش مکس چل رہی ہوتی ہے, بڑا خوش ہوا, متاثر ہوا, اس نے کہا یار شادی کے قابل صرف یہ ہے. شادی کر کے لے آئے, بٹن پہ پاؤں رکھ کے کھڑے ہو جاؤ گے نا بٹن ٹوٹ جائے گا, نہیں آئے گی وہ, نہیں, کیونکہ آپ اس کو وہ تنخواہ نہیں دے رہے جو کمپنی دے رہی, کمپنی اور ریٹائرمنٹ پہ اس کو الگ پیسے دے رہی ہے, تنخواہ الگ دے رہی ہے, علاج اس کا فری ہو رہا ہے, بہت ساری سہولتیں مل رہی ہیں, سفر فری ہے اس کا, ملکوں کی سیر کر رہی ہے, گھوم رہی ہے, پھر اس کے گریڈ بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں, ایک ٹائم پہ جا کے آفیسر بن جائے گی, تو اس کو موٹیویشن مل رہی ہے پیسوں سے, عزت سے. تو وہ کیا کہتی ہے, اس کو محبت ہے پیسوں سے, ہر ایک کو ہوتی ہے, اس کو بھی ہے. تو یہ محبت نے اس کے اخلاق ٹھیک کر دیے کہ نہیں کر دیے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اگر اس کو اپنے شوہر سے بھی اسی طرح محبت ہو جائے, عاشق ہو جائے اس کے اوپر, وہاں بھی بٹن دباتے ہی, بٹن دبانے سے پہلے پہنچے بھی ہوگی, لیکن عام طور پہ چونکہ اتنی جذباتی محبتیں ہوتی نہیں ہیں میاں بیوی میں, شروع شروع میں ہوتی ہیں, اس کے بعد پروگرام بڑھ جاتا ہے تھوڑے دنوں میں تو ہاں اللہ سے اگر اس کو محبت ہوگی تو پھر شوہر بٹن پہ ہاتھ رکھے گا, فوراً حاضر ہو جائے گی. کیوں بھائی, اس کو پہلے سیلری سے محبت تھی, اب کس سے ہے؟ اللہ. اور اس کو نے اللہ کے رسول کا یہ پیغام سنا ہوا ہے کہ وہ عورت جنت میں نہیں جا سکتی جس کا شوہر اس سے ناراض. ناراض دنیا سے چلا گیا نا, جنت کا راستہ. نبی نے فرمایا جس عورت کا شوہر ناراض ہو کے اس سے سو جائے, وہ اس کی تہجد بھی اللہ قبول نہیں کرے. اب اللہ سے محبت ہوگی تو اللہ کی محبت میں پھر اچھے اخلاق کر لے. اسی طرح شوہر کو بیوی کا حق جب ادا کرے گا, جب محبت کس سے ہوگی؟ بولو, اللہ سے. کتنے لوگ میں نے دیکھے ہیں, اپنی زندگی میں دیکھے ہیں, 30 سال بیوی پیرالائز رہی ہے, اس کی خدمت میں گزار دی. کیوں بھائی؟ یار کسی کی بیٹی ہے یار, اگر میں اس کو اس حال میں چھوڑوں گا تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اللہ کی محبت میں برداشت کیا, پیرالائز بیوی ہے, یعنی شادی کے بعد کوئی بیچاری کو ہو گیا, اسے زندگی مرغی کے دورے پڑنے شروع ہوئے, عورت کو برداشت کیا نہیں بھائی, علاج کراتے رہے. ایک دفعہ پیشانی پہ لکیر نہیں آئی کہ یار کہاں پھنس گیا میں. کیوں بھائی, ہم نے اس کا اجر کون دے گا؟ تو بھائی جب تک اللہ آپ کی ڈکشنری میں, آپ کی سوسائٹی میں نہیں ہے, آپ اچھا انسان بننے کا تصور دماغ سے بولو نکال. اللہ سے محبت ہوگی تو سارے کام ہو جائیں گے, ورنہ نہیں ہو سکتے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اللہ سے محبت ہوگی تو شراب چھوٹے گی, اللہ سے محبت ہوگی زنا چھوٹے گا, اللہ سے محبت ہوگی بیوی کا حق ادا ہوگا, اللہ سے محبت ہوگی ساس سسر کا احترام کرو گے, بھائی یہ ماں باپ کی طرح ہیں. اللہ سے محبت ہوگی عورت اپنے ساس سسر کی خدمت کر لے گی, بھائی اللہ نے انسان میرے سے ایک ریلیشن. آج ہر آدمی انڈیویجولی زندگی گزار رہا ہے, انفرادی, میری پرسنل لائف, میری پرسنل لائف. خوب سمجھ لو, گوروں کے ہاں اچھائی اور برائی کا تصور الگ ہے, اللہ کی نظر میں اچھائی اور برائی کا تصور الگ ہے. یہ مت بھول جانا کہ آپ مسلمان ہو, آپ کلمہ گو ہو, آپ قرآن کو مانتے ہو, ہمیں قرآن نے ہدایت دی ہے. ان کے ہاں جوا کھیلنا برا بولو نہیں ہے. قرآن کہتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس, اے ایمان والو شراب اور جوا پلید ہے, حرام نہیں کہا, پلید کہا ہے. حرام سے اوپر کا لفظ ہے پلید. حرام تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, ناپاک تھوڑی ہوتی ہے. چوری کا مال حرام ہے, ناپاک بولو نا نہیں ہے. لیکن اللہ نے جوئے سے جیتے ہوئے مال کو کہا ایسے جیسے گو کھا رہے ہو, اتنا حرام ہے, گند کھا رہے ہو تم. شراب کو اللہ نے صرف حرام نہیں کہا, شراب کو کیا کہا؟ پلید. آپ کسی سے چوری کر کے مال کھاتے ہیں, آپ آب زمزم کی بوتل چوری کر کے پی رہے ہیں, حرام ہے, پلید تھوڑی ہے. لیکن اللہ کہتا ہے کہ تم اگر شراب پیتے ہو صرف حرام نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ پلید ہے. کپڑوں پہ لگ جائے گی, نماز نہیں ہوگی. گو کیوں کھا رہے ہو تم؟ یہ انسانوں کے کھانے کی چیز اور پینے کی چیز بولو نا نہیں ہے. تو غیر مسلموں کے ہاں اچھائی برائی کا معیار الگ ہے, اسلام کا معیار کیا ہے؟ اسلام وہ بتاتا ہے جو اللہ کہہ رہا ہے. اسلام انسانوں سے پوچھ کے تھوڑی بتائے گا, انسانوں سے پوچھو گے تو انسان سب سے پہلے اپنے آپ کو فیور دیں گے. اگر کوئی شراب پیتا ہے وہ شراب کو برا کہے گا؟ وہ لا میں الیگل قرار دے گا؟ بھائی وہ ہمارے یہاں ہوا تھا نا کہ وہ افغانستان میں 1996 میں کوئی جو افغانستان کے سربراہ نے اعلان کیا کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا نا, جوش میں آ کے ہمارے وزیر اعظم نے بھی اعلان کر دیا ہم بھی چور کا ہاتھ کاٹیں گے. اگلے دن انہیں کی ہاتھ کی کٹی ہوئی تصویریں آ رہی ہیں کہ بھائی یہ پاکستان میں یہ قانون نافذ ہو گیا, چور کا ہاتھ کٹے گا. جنہوں نے قانون بنایا سب سے پہلے ان کے ہاتھ کارٹون آ گئے نا کٹے گئے. ظاہر ہے بھائی نہیں بنائیں گے وہ. کیوں نہیں بنائیں گے؟ بوسوں پہ کیس ہوگا, وہ خود کٹ کٹا کے قیمہ بن جائے گا بھائی ان کا, اتنی چیزیں کٹیں گی ان کی, کیس بہت بڑے بڑے ہیں. انسان جب قانون سازی کرتا ہے سب سے پہلے اپنے آپ کو فیور کرتا ہے. اللہ جب کرتا ہے تو سارے انسانوں کو ایک نظر سے دیکھتا ہے وہ, کیونکہ اللہ سے کسی کا کوئی مفاد نہیں ہے. اس لیے حدود آرڈیننس جو دیاولق کے دور میں نافذ کیے گئے, اس میں علماء نے کہا کہ یہ سزائیں جب نافذ ہوں گی اس میں گورنمنٹ کو معاف کرنے کا اختیار نہیں ہوگا. کیوں؟ حد ہے جیسے چور کا ہاتھ کاٹنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سفارش آئی کہ فلاں نے چوری کی ہے, تو زید ابن حارثہ جو نبی کے بڑے شہید ہیں, منہ بولے بیٹے ہیں, تو یہ سفارش کر دیں. انہوں نے جا کے سفارش کی, آپ نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹتا, کیونکہ قانون کو تبدیل کرنے کا رائٹ میرے پاس نہیں ہے. یہ اسمبلی میں پاس ہوا ہوا قانون نہیں ہے, یہ آسمان سے نازل کردہ قانون ہے. تو بھائی ہمارے پاس جو قانون ہے وہ آسمان سے نازل کردہ ہے, اس میں جوا پلید عمل ہے, حرام ہے. آج سے عزم کرو ہم جوئے کے قریب انشاءاللہ نہیں جائیں گے. اس میں شراب صرف حرام نہیں ہے بلکہ پلید اور بولو ناپاک ہے. عزم کرو آج سے کوئی اگر پی چکا ہے توبہ کرے. دیکھو نشے کی چیز جیسے کرتے رہنے سے عادی ہو جاتا ہے, چھوڑتے رہنے سے چھوڑنے کا عادی ہو جاتا ہے. ہمارے ایک دوست سعودی عرب میں ملے, انڈیا کے ہیں وہ, انہوں نے بتایا کہ میں بہت خطرناک نشے کا عادی ہو گیا تھا. کیسے چھوڑا؟ کہتے ہیں میں نے 6 مہینے کے لیے کنڈی لگا کے تالا لگا کے اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا. مر جاؤں گا میرا جنازہ اٹھے گا میں یہاں سے باہر نہیں, ان دوستوں میں نہیں بیٹھوں گا جنہوں نے مجھے نشے کی عادت ڈالی. کہہ رہے 3 مہینے تک تڑپتا رہا ہوں میں, جمعہ بھی نہیں پڑھنے جاتا تھا. کہہ رہے مجبوری تھی کیونکہ میں جمعہ پڑھنے جاؤں گا میرا کوئی پرانا دوست مل جائے گا, پھر نشہ یاد آئے گا نا اسے دیکھ کے. کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ نشہ نہیں چھوٹتا جھوٹ بولتے ہیں, وہ چھوڑنا چاہتے نہیں ہیں. کنڈی لگا کے 6 مہینے میں نے کہا مر جاؤں گا یہاں سے باہر نہیں نکلوں گا میں. 6 مہینے بعد عادت الحمدللہ ختم. تو کہتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں نا سگریٹ نہیں چھوٹتی اور گٹکے نہیں چھوٹتے اور شراب نہیں چھوٹتی, کہتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں. کہہ رہے میں نے بہت خطرناک نشہ چھوڑا اس طریقے سے. تو بھائی سب کچھ ہو سکتا ہے. تو اللہ میاں کی نظر میں شراب پینا اچھا عمل نہیں ہے. اللہ کی نظر میں عورت کے قریب جانے کا صرف ایک راستہ ہے, وہ کیا ہے؟ نکاح اور میرج اور شادی. اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. اللہ تعالی کیا کہتے ہیں قرآن مجید میں؟ فرمایا الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم والذین ہم لفروجہم حافظون. جو لوگ ہم پر ایمان لاتے ہیں نا اور مہذب زندگی گزارنا چاہتے ہیں, وہ زندگی جو انسان کو جانوروں سے ممتاز کرتی ہے, تو جو مہذب زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں, کسی عورت کو خواہش پوری کرنے کی نیت سے نہیں دیکھتے. ان کی تمام تر خواہشات صرف ان کی بیوی سے تعلق رکھتی ہیں. ان کے لیے حلال کیا ہے؟ صرف ان کی بیوی. فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ, اللہ کہتے ہیں یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہیں. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ, جو اپنی زوجہ کے علاوہ کسی اور راستے کو اختیار کرتا ہے, فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ, یہ اللہ کی باؤنڈری کو توڑنے والے ہیں. اللہ نے جو باؤنڈری بنائی بھی ہے نا اس کو کراس کرنے والے. تو میں وہ پادری والی مثال اور وہ پنڈت والی مثال جلدی سے ختم کرتا ہوں. تو اللہ تعالی نے اگر نعمتوں پہ پابندی لگا دی ہوتی اور کہا ہوتا نہ پیسہ کماؤ نہ لائف کو انجوائے کرو, تو پھر ہم اللہ کو پہچانتے کیسے؟ ماں نے اگر پابندی لگا دی میرا دودھ نہیں پینا, میں جو بستر بچھاؤں اس پہ لیٹنا نہیں ہے, اور میں تمہارے لیے جو پنکھا لگاؤں وہ نہیں پڑوسیوں کے پنکھے کے جا کے نیچے لیٹنا, تو پھر بڑے ہو کر ماں اپنا حق بتا سکتی ہے؟ بولو نا. تو اللہ نے کہا میں نے یہ نعمتیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں تاکہ ان نعمتوں کو انجوائے کرو. آپ کو پتا ہے 10 صحابہ 10 مبشرہ میں سے ہیں جن کو دنیا میں جنت کی خوشخبری دی ہے, ان میں 6 صحابی کروڑ پتی نہیں تھے, ارب پتی تھے. اگر پیسہ کمانا اسلام میں برا ہوتا تو نبی ان کو 6 ارب پتی صحابہ کو دنیا میں جنت کی بشارت نہ دیتے, ان کو کہتے کہ تم تو پیسہ کما رہے ہو, تمہارے تو 100-100 ہزار اونٹ ایک وقت تجارتی قافلے کے آ رہے ہوتے ہیں, دنیا میں تو دو روٹی سے تمہارا گزارا ہو سکتا ہے, اتنا پیسہ کیوں کما رہے ہو؟ یہ پہلے ختم کرو, سارا صدقہ کر کے غریب ہو جاؤ, پھر میں تمہیں خوشخبری دوں گا جنت کی. نہ 4 صحابہ غریب تھے, 6 کیا تھے؟ نہ ان غریبوں کو غربت کے تانے دیے گئے. بھائی پیسہ کس کی دین ہے؟ اللہ کی. کسی کو اللہ غریب بنا دیتا ہے, کسی کو اللہ امیر بنا دیتا ہے. نہ ان 4 صحابہ کو آپ نے غربت کے تانے دیے کہ تم چونکہ غریب ہو لہذا تم جنت میں نہیں جاؤ گے, نہ ان 6 ارب پتی صحابہ کو آپ نے برا بلا کہا کہ تم چونکہ امیر ہو اس لیے تم جنت میں نہیں جاؤ گے. نہ بھائی اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اللہ نے جب کسی کو نعمت دی ہے تو اس نعمت سے لطف اندوز ہو, اور لطف اندوز ہوگا تو دونوں کا معیار اچھے برے کا الگ. غریب کو حکم ہے بھائی اللہ نے تم سے دولت چھینی ہوئی ہے, بہت سے لوگ محنت کرتے ہیں نہیں کما پاتے, وہ اللہ نے کہا تمہاری آزمائش ہے تم نے صبر کرنا ہے, اور مالداروں کو کہا تمہاری آزمائش ہے تمہیں اللہ نے دولت دی ہے, حرام کے قریب مت جانا, حلال نعمتوں سے لطف اندوز ہونا. آزمائش یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، آزمائش یہ ہے کہ ان نعمتوں میں پڑھ کے اللہ کو یاد رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے. اور یاد رکھنے کا مطلب یہ کہ حرام سے اجتناب کرتے ہیں اور حلال پر اکتفا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. کافر میں اور مسلمان میں یہی فرق ہے، کافر اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، بنانے والے کو بھول جاتا ہے. مسلمان بھی اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، بلکہ ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ لطف اندوز ہو، لیکن بنانے والے کو بھولتا نہیں ہے. بات کھوپڑی استغفر اللہ، آپ لوگ تو کافی ایجوکیٹڈ ہیں، عقل شریف میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ کیا کریں، اسٹائل ہمارا کراچی والا ہے، اسٹائل تھوڑی بدلتا ہے. بات یہ کھوپڑی کہنے میں جو مزہ ہے وہ دماغ میں مزہ نہیں ہے، کھوپڑی کہنے سے کھوپڑی میں بات آ رہی ہے. بھائی بھائی لائف کو اور انجوائے کرو یار، کس نے منع کیا ہے؟ آپ اللہ کہتے ہیں تمہیں جب نعمتیں ملیں گی تم نعمتوں میں مجھے یاد رکھو گے نا، میں دے رہا ہوں. اوہا ربک الی النحل، اللہ کہتے ہیں میں نے شہد کی مکھی کو تمہاری خدمت پہ لگایا. دور دراز علاقوں کا سفر کرتی ہے، رس چوستی ہے، اور کیسا بہترین شہد، ساری محنت اس کی کیش تم کراتے ہو. ایک تو یہ شہد کے چھتے کی جب میں مثال دیتا ہوں مجھے اپنا پرانا زمانہ یاد آتا ہے، جب میں نے دوسری شادی کی نا بہت ٹینشن میں تھا میں، بہت دباؤ تھا میرے اوپر سسرال سے. وہ گالیاں جو معین اختر نے بتایا نا کہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ہمارے ماموں ایسی گالیاں دیتے ہیں، جو پولیس والوں کو جب انہوں نے گالیاں دی تو پولیس والے آ کے ترجمہ پوچھ رہے تھے یار یہ کون سے پارٹس ہیں، کہاں کہاں سے. تو جب آپ سیکنڈ میرج کرتے ہیں آپ کو وہ گالیاں ملتی ہیں جو آپ نے کبھی سنی نہیں ہوتی. تو میں ٹینشن میں اپنے استاد کے پاس گیا، حضرت میں نے دوسری شادی کی ہے، کوئی میں نے گناہ کر لیا، بہت زیادہ دباؤ میں ہوں. تو انہوں نے فرمایا بعض لوگ شہد کے چھتے میں ہاتھ ڈال کے ڈائریکٹ شہد لے رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں مکھیاں کاٹ رہی ہیں، اور میرے بارے میں کہا تم شہد کے چھتے میں منہ دے کے شہد پی رہے اور پھر آ کے کہہ رہے ہو مکھیاں کاٹ رہی. یہ تو ہوگا. پھر انہوں نے کہا ہم بیوقوف ہیں، ہمارے پاس پیسہ تم سے زیادہ ہے، ہماری شور اس وقت میں مشہور بھی نہیں تھا زیادہ، ہماری شہرت تم سے زیادہ، ہماری صحت تم سے. میں تو بہت باریک تھا، 55-56 کلو میرا وزن تھا. انہوں نے کہا اپنی صحت دیکھو یار. ایک دفعہ کوئی مجلس میں بیٹھا ہوا کسی نے میرے پر مذاق کیا کہ یہ 56 کلو کے ہیں، ہمارے استاد نے کہا کام کم بخت نے 90 کلو کا کر لیا ہے، وزن 56-60 کلو اور کام 90 کلو والا کر بیٹھا ہی. انہوں نے کہا نہ تمہاری صحت ہماری جیسی ہے، نہ تمہارے پاس پیسہ ہمارے جیسا، نہ تمہارے پاس شہرت، ہمارے پاس تو اتنے آپشن ہیں، ہم نہیں کر رہے، ہمیں پتا ہے کتنی گالیاں سننے کو ملتی ہیں، اور اب تمہیں شوق ہے شہد کے چھتے سے منہ دے کے شہد پینے کا، مزے اڑا رہے ہو اور آ کے کہہ رہے ہو مکھیاں کاٹ رہی ہیں، دفاع ہو یہاں. ان کا حاصل یہی تھا چلو. تو میں اتنا سا منہ لے کے نا باہر نکلا. تو ایک اور شکر ایک نے مجھے دلاسا دی، انہوں نے بولا بھائی حرام نہیں کیا، لائف کو انجوائے کرو. اسی کو کیا کرو. انہوں نے مجھے کہا ساری زندگی کا مسئلہ ہے، یہ 2-4 دنوں کا نہیں ساری زندگی. تو اس سے پتا ہوتا کیا ہے؟ تو ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی گیا نجومی کے پاس، نجومیوں کے کچھ نہیں آتا ہے اس لیے لطیفہ ہے. تو نجومی اس نے اس کی ہاتھ پر دیکھا، اس نے بولا کہ آپ 10 سال تک مزید غریب رہیں گے. وہ بڑا خوش ہوا، چلو 10 سال کے بعد پیسہ آ جائے گا. اس نے کہا پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا عادت پڑ جائے گی پھر آپ کو، آپ کو غربت کی عادت. تو 2 شادیوں کے بعد انسان گالیاں سنتا ہے، مار دھاڑ، یہ وہ، اللہ بچائے سب کو فتنوں سے، اس کے بعد عادت پڑ جاتی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کسی نے یہ کام کرنا ہو جہاد کی نیت سے کرو اور ثواب کی نیت سے. عیاشی کی نیت سے تو بھائی زنا اور شراب کباب ہی ہے، سمجھتے ہو؟ ہاں اس میں برکتیں بھی ہیں، یہ نہیں کہ صرف یہی ہے، اور ایک ٹائم ہوتا ہے پھر اس کے بعد. خیر یہاں پر الیگل ہے 2 شادیاں، اس لیے میں یہاں پروموٹ نہیں کروں گا، میں پاکستان جا کے اس سلسلے میں آپ سے بات کروں گا. گورنمنٹ مجھے پکڑے گی، بولے کیا بول کے جا رہا ہے بھائی. خیر تو بات کو میں جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو بھائی اللہ میاں نے رحمانیت کو حرام قرار دے دیا کہ اللہ کہتے ہیں اگر میں نے تمہیں جنگلوں میں لے جانا تھا، دنیا چھڑوانی تھی، تو یہ تو میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں. میں تو تمہیں بتا رہا ہوں جب تم میری نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہو تو مجھے یاد تو رکھو. کافر کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ عیاشی تو کر رہا ہے، مجھے بھول رہا ہے، اور تم بھی کھا پی رہے ہو اور تم بھی مجھے بھول رہے ہو، تو تم میں اور کافر میں فرق کیا ہو گیا پھر؟ تو اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا ہے اور ترقی کرنی ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. آپ 1 کروڑ روپے کما رہے ہو، آپ 6 کروڑ کماؤ بھائی. کیوں؟ نبی نے فرمایا المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے. جس میں جسمانی طاقت بھی آ گئی، اکنامیکلی اور نالج کی طاقت بھی آ گئی، پڑھا لکھا مسلمان زیادہ کام کر سکتا ہے۔ میں بڑا خوش ہوتا ہوں جب میں دیکھتا ہوں یہاں مسلم بڑی اچھی ایک پوسٹوں پر ہیں، وہ بہت اچھی جو ہے نا کمپنیوں میں ایک اچھی اچھی پوسٹوں پر لگے ہوئے، خوشی ہوتی ہے۔ کیوں؟ مسلمان کے طاقتور ہونے سے اسلام پاورفل ہوگا، مسلمان کے کمزور ہونے سے اسلام کمزور ہوگا۔ تو یہ تو طے شدہ بات ہے کہ اسلام طاقت چاہتا ہے۔ باقی نبی نے غربت والی زندگی کیوں اختیار کی، ایک اشکال ہے جس کا میں کئی دفعہ بیانات میں جواب دے چکا ہوں، ابھی میں دوں گا تو ٹائم بہت لمبا ہو جائے گا، میں بات کو اب سمیٹ رہا ہوں۔ تو اللہ آپ سے دنیا نہیں چھڑوانا چاہتا، اللہ کہتا ہے میں نے دی ہے، ان نعمتوں سے لطف اندوز ہو، مجھے یاد تو رکھو نا۔ اے اللہ تجھے کیسے یاد رکھیں؟ اب یہ بات میری اب بس آخری ہے، کیسے یاد رکھنا ہے، اچھا انسان کیسے بننا ہے؟ تو اللہ نے کہا پبلک سے مت پوچھو، بیگم سے مت پوچھو، ابا سے مت پوچھو، پڑوسیوں سے مت پوچھو، گوروں سے مت پوچھو، میں تمہیں بتاؤں گا۔ اچھا انسان بننے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے ایک اللہ پر ایمان۔ جو لوگ کہتے ہیں کائنات خود بخود بنی ہے دھماکے کے نتیجے میں اور انسان بن گیا، آنکھ ناک کان آٹومیٹیکلی بن گئے، اللہ کہتے ہیں دھماکہ ہوا ہوگا، اللہ نے اس کی نفی نہیں کی، بلکہ قرآن میں اشارے ملتے ہیں کہ ہم اس کائنات میں وسعت پیدا کر رہے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کائنات پہلے جڑی ہوئی تھی۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، اللہ فرماتے ہیں کافر دیکھتے نہیں ہے کہ زمین اور آسمان پہلے بند تھے؟ ففتقناہم، ہم نے ان کو ایک دم، فت کہتے ایک دم کسی چیز کو پھاڑ ڈالنا، لیکن یہ خود بخود نہیں ہوا بھائی، یہ دھماکے آٹومیٹیکلی نہیں ہوئے، یہ کسی ذات نے کیے ہیں۔ آنکھ خود نہیں بن سکتی، ڈیجیٹل کیمرہ جو انسانی آنکھ کی کاپی ہے وہ خود نہیں بنا، تو جو اصل ہے وہ خود کیسے بن گئی؟ تو پہلی بات آپ نے یہ اقرار کرنا ہے کہ یہ کائنات خود بخود نہیں بنی، کسی نے اس کو بنایا، کیونکہ بنانے والے کا انکار بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ آپ اپنی جان چھڑا رہے ہو اللہ کے حکام سے، جب آپ نے کہہ دیا خود بخود بنی ہے، پھر حلال حرام کا کوئی کانسیپٹ رہے گا؟ پھر اللہ کیا چاہتا ہے، کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے، کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے؟ آپ کہیں اللہ ہے ہی نہیں، یہ تو بہت بڑا جرم ہے، اللہ کہتا ہے بھائی میں نے بنایا ہے۔ دوسری بات اللہ کیا کہتا ہے، اچھا انسان بننے کے لیے عقیدہ توحید، اللہ کہتا ہے میں ہوں تو جو حق میرا ہے وہ مخلوق کو نہیں دینا، کسی پیغمبر کو بھی نہیں دینا وہ حق، وہ میرا حق کیا ہے؟ پکار کے لائق، عبادت کے لائق صرف میں ہوں، صرف یا اللہ مدد چلے گا، یا اللہ مدد کے علاوہ کوئی اور نعرہ اللہ قبول، جملہ کمپلیٹ کر دیا کرے کائنڈلی، یا ورنہ کسی ایئر ہوسٹس سے بیان کرواؤں گا، وہ اتنے کائنڈلی لگائے گی نا کہ سب مسلمان ہو جائیں گے، ہمارے وہ کائنڈلی میں وہ دم نہیں ہے نا، ہمیں اتنی تنخواہ نہیں مل رہی۔ اگر مجھے کوئی کہے مجھ سے آپ بہت تمیز سے بیان کریں 1 کروڑ روپے ملیں گے، پھر دیکھو ذرا میری آواز بلند نہیں ہوگی۔ تو عقیدہ توحید پہ کمپرومائز نہیں کرو۔ اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام پیغمبر کا ہے، مگر آپ مشکل کشا حاجت روا نہیں، کوئی قبر انسان کو نہیں کھلا سکتی، کوئی بزرگ انسان کو نہیں کھلا سکتے۔ تو دیکھو میرے پاس ایک خالص زدہ انسان کا فون آیا کہ میں علاج کراتے کراتے پریشان ہو گیا ہوں، علاج نہیں ہو رہا، مجھے کسی نے بتایا فلاں مزار پہ جانا ہے، وہاں بابا ہیں، وہ وہاں جاؤ گے تو ٹھیک ہو جاؤ گے۔ میں نے کہا میرے بھائی آپ کا آدھا دھڑ کام نہیں کر رہا، آپ ایک ایسے بابے کے پاس جا رہے ہو جن کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے، تبھی تو وہ قبر میں ہیں، ذرا سی انگلی بھی ہل رہی ہوتی تو لوگ ان کو دفن کرتے۔ میں نے کہا جس کے بیچارے کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے وہ تمہارا آدھا دھڑ کیسے اس کو شکر ہے؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ اس نے کہا میں نہیں جا رہا۔ میں نے کہا مزے دیں بھائی، اللہ سے مانگو جا کے۔ تو فلا تدعوا مع الله احدا، اللہ کہتے ہیں سردہ گاہیں اللہ کے لیے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو، بہت بڑا جرم ہے، اس پہ بخشش نہیں ہے۔ اس سے آپ کی نظر میں جرم نہیں ہے نا، ہماری اور آپ کی نظر میں جرم نہیں ہے، اللہ کی نظر میں بہت بڑا جرم ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک کر لیا۔ سب سے پہلے عقیدہ توحید، اس کے بعد عقیدہ رسالت۔ ہمارا یہ عقیدہ، اجماعی عقیدہ، قرآن نے حدیث نے بیان کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ میسنجر آف گاڈ ہیں، آپ کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، یہ طے شدہ حقیقت ہے۔ تیسری بات، یہ تو عقیدے کی بات ہو گئی، آخرت پہ عقیدہ۔ ہم مر کے ختم نہیں ہو جاتے، ہماری باڈی ختم ہوتی ہے، اللہ سورہ طہٰ میں کہتا ہے منہا خلقناکم، میں نے اسی مٹی سے تمہیں پہلی دفعہ بنا دیا، تم نے اس کی لاجک تلاش کر لی، ایکچولی ہوا یہ تھا، ایکچولی یوں ہوتا ہے، اسپرم بنتا ہے پھر وہ ماں کے پیٹ میں جا کے یوں بنتا ہے، اللہ کہتے ہیں پھر میں تمہیں مار کے دوبارہ مٹی بنا کے ختم کر دیتا ہوں، تمہارے سائنٹسٹ میدان میں انہیں، ایکچولی ایک نیچرل پروسیس ہے، یہ ایکچولی یوں ہوتا ہے، اللہ کہتے ہیں میں تمہیں اب دوبارہ ریورس کر کے انسان بناؤں گا، سائنسدان کہتے ہیں ایکچولی یہ ممکن نہیں ہے، اللہ کہتے ہیں کہ جس نے پہلی دفعہ کیا نا اس نے سائنسدانوں سے پوچھ کے نہیں کیا، اپنی قدرت سے 9 مہینے میں ماں کے پیٹ میں منی کا قطرہ، ایک اسپرم جاتا ہے ماں کے پیٹ میں، اس میں 9 مہینے کے اندر اس پانی میں آنکھ ناک کان دل دماغ جگر گردے پھیپھڑے کلیجی بنتی ہے، پورا انسان بن کے باہر نکلتا ہے، ماں روٹی کھاتی تھی اس سے پہلے بچے کی آنکھ ناک کان بن رہے تھے، برین بن رہا تھا، اب جب بچہ دنیا میں آیا اسی روٹی سے دودھ بن رہا ہے اور وہ دودھ ماں کی چھاتیوں میں جا رہا ہے، اور بچے کو پتا ہے مجھے دودھ کہاں سے ملے گا، میرے حلق میں کیسے اترے گا، اللہ کہتے ہیں جو سائنٹسٹ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ خود بخود ہو رہا ہے وہ اللہ کا بہت بڑا مجرم ہے، وہ تمہیں خدا سے ہٹا رہا ہے، اکفرت بالذی خلقک من تراب، تم ان ایتھیسٹ سائنسدانوں کی باتوں میں آ کے اس خدا کا کیسے انکار کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی اور پانی سے بنایا، تمہاری عقل کو کیا ہو گیا بھائی، آٹومیٹیکلی نہیں ہے، یہ وہ ذات کر رہی ہے جس نے ہمیں بنایا، وہ خدا کہتا ہے کہ جس نے پہلی دفعہ بنایا وہ مٹی میں جان ڈال کے دوبارہ تمہیں انسان بنا کے حساب و کتاب کے کٹہرے میں کھڑا کرے گا، یہ کس کا میرا اور آپ کا عقیدہ ہے یا نہیں ہے، اس کو اس پہ قائم رہو، اپنی اولادوں کو سکھاؤ، بیٹا ہم مر کے ختم نہیں ہوتے، بچہ کہے گا ابو یہ تو جب کیڑے کھا جاتے ہیں ختم، اس کو بولو بیٹا پہلے کچھ نہیں تھے جس نے بنا دیا، تو ریپیئر کرنا تو آسان ہوتا ہے پہلی دفعہ بنانے سے، وہ دوبارہ بنائے گا، وہ بکل خلق علیم، وہ ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہے وہ، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس کے بغیر اللہ کی نظر میں ہم اچھے بولو نہیں، یہ آخری بیان ہے، تھوڑا سا 5 منٹ میں آپ کے زیادہ لے رہا ہوں میں، بھائی تھک تو نہیں گئے، کوئی مسئلہ اس میں جلدی سے میں تیار ہوں، جلدی سے سمیٹوں میں، مجھے کہیں بٹھا دو نا، پولیس بلوانی پڑتی ہے اٹھانے کے لیے، تو زندگی کا آخری نہ ہو، یعنی اس سفر کا آسٹریلیا کا، بعض دفعہ کلپ چلا دیتے ہیں مفتی صاحب کا آخری، تو مفتی صاحب نے اس کے بعد کیا ہونے والا ہے ان کے ساتھ، تو اب کیا ہے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کیا فرما، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، آخرت کہ ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندہ ہوں، عقیدہ تقدیر کہ اچھا برا سب پہلے سے طے ہو جائے، کچھ بھی ہوتا ہے اپنی طرف سے کوشش کرو اچھا ہو، برا نہ ہو، جب ہو جائے ما قدر اللہ، جو کام طے ہونا تھا وہ ہو گیا، اب ٹینشن لینے کا، ایک سعودی عرب میں ایک عربی اپنے 2 بچوں کے ساتھ جا رہا تھا، پیچھے سے گاڑی آئی، بچے کی انگلی چھوٹ گئی نا، ہاتھ چھوٹ گیا، وہ کہیں روڈ پہ آ گیا بےچارا بچہ، گاڑی نے اٹھا کے مارا اس کو، وہ درخت پہ جا کے چپکا ہے بچہ، اس کے سامنے بچے نے دم توڑا ہے، عربوں میں جہاں کچھ خامیاں ہیں وہاں کچھ بہت ساری خوبیاں بھی ہیں، وہ شخص جو اس کے ساتھ تھا نا عربی، کہہ رہے میں نے اس عربی کا حوصلہ دیکھا، اس عربی نے کہا ما قدر اللہ، جو مقدر تھا وہ، کیونکہ اس میں نہ بچے کی، بچہ تو بےچارا بچہ ہے، نہ باپ کی غلطی، باپ تھوڑی وہ کرتا، تو وہ گاڑی والا اٹھ کے آیا، اس نے کہا میں دیت دینے کے لیے تیار ہوں، اس نے کہا یار تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، اس کی غلطی بھی نہیں تھی گاڑی والے کی نا، وہ روڈ پہ بچہ خود ہی آ گیا، تو مسلمان کے لیے عقیدہ تقدیر کی بیس پہ بڑے بڑے غموں کو پی جانا آسان ہے، کبھی مسلمان خودکشی کی طرف نہیں جاتا، کہتا ہے یار جو مقدر میں تھا، جب میں نے دوسری کی نا پٹا تو میں نے کہا ماں قدر اللہ، ہاتھوں سے نہیں پیٹا کسی نے، جو زبان سے کوٹا گیا مجھے، تو میں بھی یہی سوچ کے صبر کیا، بھائی مقدر میں تھی، اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تو خوش ہونے کا موقع ہے غم کا موقع ہے، صبر والی آیتیں میں دیکھوں جا کے، یہ شکر والی بہت اب تک اس طرح کی کنفیوژن چل رہی ہے، خیر اب تو اللہ کا شکر شکر والی آیتیں زیادہ آ گئی ہے دماغ میں، تو ما قدر اللہ یہ لفظ اور یہ جملہ یاد کر لیں، ایک یہ، دوسرا جب بھی کوئی پریشانی ہو انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے غلام ہیں بھائی، ہمیں بنایا گیا ہے، ہم بنے نہیں ہیں، ہماری نہیں چلے گی، چلے گی کس کی، اس کی، ہم اللہ کے غلام، و انا الیہ راجعون، جانا کس کی طرف ہے، کیا مطلب، اس غم پہ صبر کریں گے اجر مل جائے گا، نبی نے فرمایا جس عورت کا ایک بچہ مر گیا، 2 بچے مر گئے، اس نے صبر کیا تو اللہ اس، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں، صبر، کیونکہ عورت کے لیے اس سے بڑا غم کوئی نہیں ہوتا، بھائی مسلمان نہیں خودکشی کی طرف جاتا، مسلمان کہتا ہے یہ تو کس نے کی، یعقوب علیہ السلام سے زیادہ غم کسی کے پاس ہو سکتا ہے، اتنا محبوب بچہ گم ہو گیا بچپن میں، ساری زندگی اس کی یاد میں روتے رہے ہیں، زبان سے ناشکری کا ایک لفظ نہیں نکل رہا, ایک لفظ نہیں نکل رہا. دعائیں مانگتے رہے ساری زندگی اور دعاؤں کا صلہ کیا ملا, دوسرا بچہ بھی گم گیا. لیکن کیا بھائی کون کر رہا ہے یہ؟ اللہ کر رہا ہے بھائی, اللہ کی ہم پہ چلے گی. ایک جملہ بھی ہم ہوتے ہم کہتے لو دعائیں مانگ رہے ہیں اور اللہ نے بجائے پہلا بچہ لوٹانے کے دوسرا بھی اٹھا لیا, یہ کیا ہے؟ مذہب چھوڑ دیتے ہیں لوگ, اسلام چھوڑ دیتے ہیں, اللہ کو برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. بھائی وہ دعائیں وہ کوئی روحانی عامل کے پاس نہیں کہ میرا ذائچہ نکال کے بچہ نکالو, کہاں ہے کو پتا تو روحانی عاملوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. کس سے دعا مانگی ہے؟ اللہ. بھائی صبر, صبر جمیل, صبر جمیل اس صبر کو کہتے ہیں, ایسا صبر جس میں شکایت ذرا بھی نہ ہو, رو رہے ہیں آنکھوں کی بینائی تک چلی گئی, زبان سے وہ نکلے گا جس پہ اللہ راضی ہوگا. جو غیر اختیاری غم ہوتا ہے وہ تو اختیار میں نہیں ہوتا نا, وہ تو محبت کی وجہ سے, وہ تو دینداروں کو بھی ہوتا ہے, وہ تو نیچرل ہے, وہ تو ہونا بھی چاہیے, نہ ہونا اس کی علامت ہے آپ کو محبت ہی نہیں تھی. تو زبان سے نہیں, کوئی خودکشی نہیں, کوئی ڈپریشن کے ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے, نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس. بھائی ان ڈاکٹروں کے پاس حل نہیں ہے ڈپریشن کا, ڈپریشن کا حل اللہ رسول کے پاس ہے. تو آپ نے عقیدہ تقدیر پہ بولو مضبوط ہونا ہے, اس سے آپ کو اسٹریس سے نجات ملے گی, ڈپریشن سے نجات ملے گی. ہاں اپنی حماقتوں کی وجہ سے جو مصیبتیں آ رہی ہیں اس میں تقدیر کا عقیدہ سوچنے کی اجازت نہیں ہے, اس میں توبہ استغفار. آپ نے کوئی الٹے کام کرنا شروع, سست پڑے ہوئے ہیں, کاروبار نہیں ہے کیونکہ ہل نہیں رہے نہ پڑھ رہے ہیں, اور جب فاقے پڑھنا شروع ہوئے تانے یار اللہ نے میرے مقدر میں روزی نہیں لکھی ہوئی, بھائی تو آپ اپنا پورا کام کرو پھر تقدیر کا عقیدہ ہے. آپ ہی پوستیوں کی طرح پڑے ہوئے ہو تو پھر نہیں ہوتا یہ. چوتھا کام, اللہ نے جو سب سے زیادہ جس کو ویلیو دی ہے, جو اللہ کو مانتا ہے, قرآن میں جگہ جگہ عقیدہ توحید اور رسالت اور آخرت کے عقیدے اور تقدیر کے عقیدے کے بعد اللہ نے جس چیز کو سب سے زیادہ فوکس کیا ہے, نماز. یقیمون الصلاۃ, اللہ کہتے ہیں جو ہم پر ایمان رکھتے ہیں وہ نماز پڑھتے نہیں ہیں, قائم کرتے ہیں. پڑھنے اور قائم کرنے میں فرق ہے, ترخانے والی نماز پڑھی جاتی ہے اور جو باقاعدہ جماعت کے ساتھ مسجد میں حاضری خشوع و خضوع کے ساتھ ہوتی ہے اس کو اقامت صلاۃ کہتے ہیں. جگہ جگہ قرآن اقامت صلاۃ کا حکم دیتا ہے, نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیتا. بھائی اگر آپ مانتے ہو کہ اللہ نے ہمیں بنایا اور یہ نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں تو آپ کو پانچ ٹائم مردوں کو مسجد میں حاضری دینی پڑے گی. آج سے عزم کرو زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے نماز ضائع نہیں. اللہ نے سفر میں آدھی کر دی ہے, قضا کرنے کی اجازت نہیں دی ہے. جہاز میں جب بیٹھو سفر میں, بھائی نماز کی ٹائم, وضو کر کے بیٹھو. جہاز میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا فرض ہے, ممکن نہ ہو تو بیٹھ کے پڑھ لو احتیاطاً اس کو, کیونکہ فرض نماز کھڑے ہو کے ہوتی ہے, بیٹھ کے نہیں ہوتی فرض نماز. تو اب پڑھنے نہیں دیتے جہاز میں تو مجبوری ہے, قضا ہو رہی ہے تو پھر بیٹھ کے پڑھ لو, بہتر یہ ہے کہ اس کو پھر بعد میں لوٹا لو اس کو, لیکن قضا نہیں ہونے دینا کسی قیمت پہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بعض علماء کہتے ہیں بہتر نہیں ہے, واجب ہے, اس کو لوٹانا پڑے گا آپ کو. خیر ابھی میں اس فقہی مسئلے کی بحث میں نہیں جاتا. تو کسی کی اگر نماز چھوڑنے کی اسلام میں کوئی گنجائش ہوتی تو میدان جنگ میں جب دشمن سے مقابلہ ہو رہا ہے, سفر بھی ہے جنگ بھی ہے, وہاں اللہ کہتے معاف ہے. نہ اللہ نے کہا نہیں. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ, اے نبی جب آپ ان میں موجود ہوں اور نماز کا ٹائم ہو جائے تو اس طرح سے نماز پڑھو, پورا طریقہ اللہ نے بتایا. پھر اللہ نے کہا اگر اتنا خوف ہے کہ گھوڑے سے اتر کے تم نے نیت باندھی تو تمہیں خوف ہے دشمن قتل کر دے گا, مجبوری میں پھر گھوڑے پہ بیٹھ کے نماز پڑھ لو, رخ قبلے کی طرف ہو. اللہ نے کہا اگر قبلے کی طرف رخ کر کے بھی خطرہ ہے کہ دشمن مار دے گا تو جہاں بھی رخ ہے اینما تولوا فثم وجه اللہ, جہاں رخ کرو گے وہاں اللہ ہے, تو تم وہیں جہاں بھی رخو وہیں منہ کر کے نماز پڑھ لو. اے اللہ تو ہمیں اتنی ٹینشن کیوں دے رہے, سوال پیدا ہوتا ہے, جنگ کے بعد پڑھ لیں گے آرام سے. اللہ نے اگلی آیت میں فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, دیکھو اصل بات یہ میدان جنگ میں نماز کا حکم اس لیے دے رہے ہیں کہ صرف مسلمانوں پہ صرف نماز فرض نہیں ہے, مقررہ اوقات پہ فرض ہے, ٹائم چلا گیا تو نماز چلی گئی. لوگ آخر میں شام کو آ کے ساری نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا بھائی, ہر نماز کا اپنا ایک بولو ٹائم, تو آپ اس ٹائم کی پابندی کرو. خواتین گھر میں نماز کا اہتمام کریں, جمعے میں الحمدللہ یہاں خواتین آتی ہیں نماز پڑھنے جمعے میں مسجد میں آئے تاکہ مسجد سے ان کا رشتہ بولو نا مضبوط رہے. یہاں اگر خواتین مسجدوں میں نہیں آئیں تو ان کا رشتہ مسجد سے ٹوٹ جائے گا. اور عورت گھر میں بچوں کی تربیت کرتی ہے, آج کل تربیت اباؤں کے کنٹرول میں بہت کم ہے, ماؤں کا کنٹرول زیادہ ہے. ماں پردے دار ہوگی بچی پردہ کرے گی, ماں پردہ نہیں کرے گی بچیاں پردہ نہیں, وہ باپ کو بیوقوف سمجھنا شروع کر دیتی ہیں. تو خواتین کو اگر مسجد سے نہیں جوڑیں گے تو بڑا مسئلہ خراب ہو جائے گا. आगे जल्दी जल्दी है संतोष सर, जल्दी पकड़ाई में पता नहीं दोबारा कब आए आप लोग। और नमाज कायम करना। चौथी चीज, अल्लाह ने चौथे नंबर पे जो सबसे ज्यादा वैल्यू दी है ना, वो जकात और सदकात और खैरात। मुसलमान कंजूस बोलो नहीं होता, किसी का हक नहीं दबाता, एक दिरहम किसी का लेके मरता नहीं है। नबी जिसने पैसा किसी का लिया हो ना, उसके नमाज जनाजा नहीं पढ़ाते थे। जिसका किसी पे कर्जा हो ना, सोचो यार क्या सजा है ये कि पैगंबर नमाज पढ़ाने से इंकार कर, जब तक कोई जिम्मेदारी नहीं लेता कि इसका कर्जा मैं अदा करूंगा। आपने फरमाया शहीद का हर गुनाह माफ होता है, कर्जा माफ बोलो नहीं। कितना बड़ा जुर्म है यार। और इन मुल्कों में आपको यहां के जो अंग्रेज हैं गोरे हैं उनसे ज्यादा माली मामलात में एक नंबर ही दिखानी है, क्योंकि ये लोग एक नंबर बनते हैं गवर्नमेंट के लॉ की वजह से। ये टैक्स टाइम पे अदा करते हैं क्योंकि हुकूमत का लॉ है। आप जो टैक्स टाइम पे अदा करोगे सिर्फ हुकूमत का लॉ नहीं है, बल्कि आपका एग्रीमेंट है गवर्नमेंट से। और कुरान कहता है जो हम पर ईमान लाते हैं वो मुआहदों और एग्रीमेंट को तोड़ते नहीं है। लिकुल्ली गादिरिल लिवाउ यौमल कियामा, फरमाया जो मुआहदा करके तोड़ेगा कयामत में एक झंडा उसके हाथ में होगा, उसको पकड़ाया जाएगा ताकि सारी दुनिया को पता चले ये मुआहदा तोड़ने वाला आदमी है। हिसाबो किताब से पहले ना एक अलामत लगा दी जाएगी, ये झंडा पकड़, ये सारे गद्दारों के हाथ में झंडा है जो मुआहदा करके तोड़ते थे। अगर मुआहदा तोड़ने की कोई गुंजाइश होती, लोग यहां आते हैं मुआहदे तोड़ रहे होते हैं। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गैर मुस्लिम से मुआहदा हुआ, मुशरिकीन मक्का से, कि यहां से कोई काफिर होके वहां जाएगा तुम वापस नहीं करोगे, वहां से कोई मुसलमान होके इधर आएगा हम फौरन वापस कर देंगे। ये मुआहदा मुसलमानों के फेवर में नहीं था, लेकिन हो गया ना मुआहदा। उधर से हजरत अबू जुंदल इस्लाम कबूल करके इधर आए, हाथों में बेड़ियां आए, क्योंकि उन पे जुल्म हो रहा था, भाग के आए थे, फरार होके आए। मुशरिकीन ने कहा आपका एग्रीमेंट हुआ है, वहां से जो आएगा वापस करेंगे। अबू जुंदल ने अर्ज किया या रसूलल्लाह मुझे इन काफिरों के हवाले कर रहे हैं तो मुझे मार देंगे। आप खामोश हैं और पकड़ के उनके हवाले क्यों? मुआहदा। मुसलमान मुआहदों वल्लदीनहुम लिअमानातिहिम वअहदिहिम राउन, अल्लाह कहते हैं जो हम पर ईमान रखते हैं वो अमानत में खयानत नहीं करते और वो मुआहदों में खिलाफ वर्जी नहीं करते। एक खरब रुपए भी कोई आपके पास रखवा दे उसको इत्मीनान होना चाहिए कि एक रुपया भी इससे नहीं निकालेगा। ये इसको कहते हैं एक नंबर। समझते हो कि नहीं समझते? देखो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहली मर्तबा नबूवत का दावा किया तो आपके पास दो अमल थे। एक आपका कैरेक्टर कि आपने कभी झूठ नहीं बोला, आपने कभी अमानत में खयानत नहीं की और आपने कभी किसी से किया हुआ एग्रीमेंट नहीं तोड़ा। ये तीन अमल आपके पास थे। और एक अमल था आपकी गारे हिरा की इबादत, ये भी था कि नहीं था? मुशरिकीन के पास जब आपने नबूवत का ऐलान किया तो गारे हिरा की इबादत को पेश नहीं किया। आपने फरमाया बताओ क्या तुमने मुझसे कभी झूठ सुना? उन्होंने कहा नहीं। यानी आपने ये साबित किया कि मैं सादिक भी हूं और अमीन भी। इसी को कैरेक्टर कहते हैं ना यार, कैरेक्टर लेस आदमी नहीं है, काबिले एतमाद है, यानी झूठ नहीं बोलेगा और दो नंबरी नहीं करेगा। तो नबी ने अपने कैरेक्टर को पेश किया है। आप जब यहां गैर मुस्लिम के सामने इस्लाम रखोगे वो आपके रमजान को, आपके रोजों को, आपकी नमाज, आपके हज उमरे को नहीं देखेगा, वो आपके कैरेक्टर को देखेगा कि माली लेन देन में कैसा है, लालची तो नहीं है, टोपियां कराना तो नहीं जानता, झूठ तो नहीं बोलता, मुआहदों की खिलाफवर्जी तो नहीं करता। अगर इसमें आप एक नंबर होगे तो फिर आपकी वो हज और नमाज वाली दावत को सुनेगा। इसमें अगर आप एक नंबर नहीं है तो फिर वो आपकी दावत सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। खोपड़ी शरीफ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? कुरान ने ईसाइयों की तारीफ की, यहूदियों की भी, कुछ यहूदी ईसाइयों की कुरान ने तारीफ की। कैसे तारीफ की? वहां भी अल्लाह ने उनके कैरेक्टर की मिसाल दी है। फरमाया वमिन अहलिल किताबी मन इंतअमनहु बिक़िन्तारी युअद्दीही इलैक वमिनहुम मन इंतअमनहु बिदीनारी ला युअद्दी इलैक। अहले किताब में यहूदियों और ईसाइयों में कुछ ऐसे लोग हैं कि तुम उनको एक दीनार एक डॉलर भी दे दोगे ना आज की जबान में एतमाद करके वो वापस नहीं करेंगे जब तक सर पे खड़े नहीं रहोगे। ऐसे बुरे लोग भी हैं। अल्लाह ने कहा इन यहूद नसारा में ऐसे अच्छे लोग भी हैं, सोने का पहाड़ भी रखवा दोगे वो पूरा पूरा लौटा देगा जब मांगोगे। तो अल्लाह ने भी कैरेक्टर को बुनियाद बनाया है अच्छाई और बुराई, और भी चीजें हैं लेकिन इसकी बड़ी वैल्यू है इस्लाम में। आज हमारे यहां नमाज रोजे को तो हज को तो फोकस किया जाता है, कैरेक्टर को फोकस नहीं किया जाता। बल्कि जितना बड़ा दो नंबर हो शोभ से बताता है मैंने फलां को टोपी कराई। हमारे एक दोस्त चाइना गए, ہول سیل پہ نا چیزیں بکتی ہیں چائنا میں. ماشاءاللہ ان کی داڑھی بھی اور بڑے نیک آدمی. چائنا جا کے کیا کر رہے ہیں وہ؟ مجھے ان کے پارٹنر نے بتایا کہ بھائی یار تو ٹوپیوں کے علاوہ تو پورا ٹوپیوں کا بزنس کر رہے ہیں وہاں پہ. میں نے کہا کیا بزنس؟ انہوں نے کہا بھائی یہ کیا کرتے ہیں ہول سیل پہ نا, جیسے مارکیٹ ہے ہول سیل پہ یہ چیز. اس نے بتایا کہ یعنی میں آپ سے خریدوں گا ہول سیل پہ, تو فی الحال آپ ایک دے دیں ٹیسٹ کرنے کے لیے. تو ہول سیل ریٹ پہ ایک چیز لے لی وہاں سے, ہول سیل پہ ایک چیز یہاں سے. سب کو ٹوپیاں کرا کے ہول سیل ریٹ پر اتنا بڑا کنٹینر تیار کر دیا انہوں نے. بھائی آپ سب سے جھوٹ بول رہے, وہ اس بیس پہ دے رہے کہ شاید کل مجھ سے خریدے گا تو مجھ سے خریدے گا, اور آپ سو آدمیوں کو یہی ٹوپیاں کرا رہے ہو. تو کل آپ اس کو نماز روزے کی دعوت دو گے تو وہ کیا کہے گا, یار تم اپنی حرکتیں تو دیکھو, تم ہم اسے جھوٹ بول رہے ہو. تو ٹوپیوں کا بزنس, اب اس کا ترجمہ پتہ نہیں مفتی خالد صاحب کیا کریں گے. یہ ان کی آزمائش, کہیں گے مجھے بڑی آزمائش میں ڈال دیا. بھائی مسلمان کیریکٹر کا ایک نمبر ہوتا ہے, دو نمبر نہیں. آپ نے یہاں گورنمنٹ سے جو معاہدے کیے ہیں آپ کو ان معاہدوں کو پورا کرنا پڑے گا. آپ کو اگر کوئی یہاں آفیسر رشوت لے کے بھی اللیگل کام کروا رہا ہے آپ سے, آپ اس کو بولو بھائی میں تجھے رشوت دے کے یہ غیر قانونی کام کر لوں گا, یہاں کی گورنمنٹ مجھے چھوڑ دے گی چونکہ آفیسر کی پرمیشن سے کر رہا ہوں, ادھر کی جو آخرت والی گورنمنٹ ہے جو اللہ ہے وہ مجھے نہیں چھوڑے گا. اس لیے کائنڈلی یہ میرے مذہب کا حصہ ہے, میں کسی کے ساتھ ظلم اور ناجائز بولو نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے آپ ٹائم پہ ٹیکس دے دیا کرو, آپ کا امیج گورنمنٹ کی نظر میں اچھا جائے گا کہ انڈیا بنگلہ دیش اور پاکستان سے جو مسلمان آتے ہیں انہوں نے ہم سے معاہدہ کیا تھا, جب انہوں نے نیشنلٹی کے لیے یا رہنے کے لیے اپلائی کیا تھا تو اس میں ان سے کچھ فارم پہ سائن لیے گئے تھے فری پھوکٹ میں, یہاں داخلہ یہ کسی کو اس بیس پہ یہاں انہوں نے گھسنے دیا کہ آپ کی جو آسٹریلیا کا وزیر اعظم ہے آپ کے خالو ہیں, وہ یہ میرے خالو ہیں, اس لیے میں یہاں اس سلسلے میں آنا چاہتا ہوں. اب آپ جب گھر میں بیگم کے پاس جاؤ نا تو آپ بولو میں اس سلسلے میں بیگم آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوں, کیا آپ میری وائف, ورنہ تو ٹائم دیتے نہیں نا آج کل لوگ بیویوں کو. تو آپ نے یہاں, کیونکہ ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے, میں یورپ میں گیا نا وہاں پتا چلا کہ ٹیکس چوری کرنے میں الحمدللہ بہت بڑا ریکارڈ ہے. کس کا ہے یہ میں نہیں بتاؤں گا, پھر لوگ مجھے پاکستان میں تنگ کرتے ہیں کہ آپ ایسی باتیں کرتے ہو ہمارے خلاف. جب ٹیکس چوری کرنے میں, اور میرے بھائی وہاں اور یہاں میں کم از کم اتنا فرق تو ہے کہ یہاں آپ سے اگر ٹیکس لے رہے ہیں تو آپ کو وہ فائدے بھی تو دے رہے ہیں نا. یہ کیا بات ہے یار, فائدہ لیتے ہوئے آپ بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھاتے ہو اور دینے کی باری آتی ہے تو ڈنڈی مارتے ہو. ہانگ کانگ میں نے ایسے مسلم دیکھے ہیں جو کیا کر رہے ہیں, اپنے آپ کو بے روزگار شو کر کے فری پھوکٹ کے پیڑے کھا رہے ہیں گورنمنٹ سے لے کے. یہاں بھی ایسے ہوں گے ماشاءاللہ, شاید بیان میں بھی ہوں, اللہ معاف فرمائے, اب توبہ کر لو بھائی. $3,000 آسٹریلین گورنمنٹ دے رہی تھی بے روزگاروں کو, چھپڑ میں کاروبار چل رہا ہے, مزدوری چل رہی ہے, کام چل رہا ہے, اور ادھر سے کیا لے رہے ہیں بے روزگاری کا الاؤنس لے رہے ہیں. کس قدر بے شرمی کی بات ہے یار, ایک حکومت تم پر احسان کر رہی ہے, احسان فراموشی کا تقاضا یہ ہے کہ تم چھپڑ میں وہاں سے کما بھی رہے اور ادھر سے, یہ تو حرام خوری ہو گئی نا, اس سے بڑی بھیک کوئی ہو سکتی ہے؟ ہمارے نبی نے بغیر دھوکے کے بھیک مانگنے سے منع کیا ہے. ایک صحابی نبی کے پاس آئے, کچھ نہیں ہے, آپ نے فرمایا جاؤ گھر میں جو کچھ ہے لاؤ, بیچا, اس کو کلاڑی دی, ان صحابی نے لکڑیاں کاٹ کے لا کے بیچ کے بزنس شروع کیا. آپ نے فرمایا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کیا کرو, کاروبار کرو. جب لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا, حالانکہ وہ دھوکا دے کے نہیں پھیلا رہے تھے, واقعی غریب تھے وہ, آپ دھوکا دے کے گورنمنٹ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ, یہ زیادہ برا ہے یا نہیں ہے؟ اور اس سے اسلام بدنام ہو رہا ہے, آپ کا کنٹری بدنام ہو رہا ہے, آپ کا ملک کا امیج. ہم حکمرانوں کو گالیاں دیتے ہیں یار ہمارا امیج خراب کر کے رکھا ہوا ہے, تو عوام نے کون سا اپنا امیج پاکستان کا بحال کر کے رکھا ہوا ہے؟ حکمرانوں نے اگر ہمارا امیج دنیا میں خراب کیا ہے تو عوام نے بھی اپنی حرکتوں سے خراب کیا ہے. یہ لوگ آپ کی نماز روزے کو نہیں دیکھیں گے, یہ آپ کے حج اور رمضان کی تراویح کو نہیں دیکھیں گے, یہ دیکھیں گے یہ لوگ ٹیکس ٹائم پہ جمع کراتے ہیں کہ نہیں کراتے, لا کو فالو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اگر آپ کا امیج ان کے سامنے یہ چلا گیا کہ یار یہ لوگ ہمارے لیے خطرہ نہیں ہے, ملک کے امن و امان میں اور کرائم کرمنل ایکٹیویٹیز میں مبتلا نہیں ہے, تو یہ آپ کو اور زیادہ سہولتیں دیں گے. اور اگر آپ نے ان کے اگینسٹ چلنا شروع کر دیا, جائز کاموں میں بھی ان کی مخالفت کرنا شروع کر دی, تو بھائی صرف آپ بدنام نہیں ہوگے, آپ لوگوں کو اللہ کے راستے اور اسلام سے روکنے کا سبب اور ذریعہ بن جاؤ. تو اس لیے معاہدوں کی خلاف ورزی بولو مت کرو. آخری بات بس سچی مچی کی آخری، سچی مچی کی آخری وہ یہ ہے کہ اسلام نے آپ کو نماز کا حکم دیا، خرچ کرنے کا حکم دیا، آپ نے لوگوں پہ بھی خرچ کرنا ہے، مسجد میں بھی خرچ کرنا ہے، دینی مدرسوں پہ بھی، غیر مسلموں پہ بھی خرچ کرنا ہے، آپ کو کوئی ضرورت مند، کل مجھے کسی نے بتایا عالم ہے وہ، علماء عالم تو نہیں، علماء کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ایک گورے کو ضرورت تھی، کہتے ہیں میں نے اتنا خرچ کیا اس کے اوپر، وہ بڑا حیران ہو رہا تھا، بھائی ہر ایک پہ خرچ کرو، انسان پہ خرچ کرو، آپ مسلمان کنجوس نہیں ہوتا. اور ایک آخری بات کہ دیکھو اسلام میں اور جو غیر مسلم اور مسلم میں ایک بڑا فرق پتہ ہے کیا ہے، اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ کے ریلیشن ہو، جبکہ جو غیر مسلم ہے نا وہ انفرادی زندگی کی طرف جا رہا ہے، انڈیویجول لائف ہونی چاہیے ہر ایک کی. سمجھتے ہو گی نہیں سمجھتے، یہ بہت اہم بات ہے. اور باقی آخری ہے کہ وہ ان کے ہاں ریلیشن کی کوئی ویلیو بولو میں اپنا کماتا ہوں تم اپنا کماتی ہو، اپنی چائے خود بناؤ میں اپنی چائے خود بناؤں گا، اور ابا اما کا جو سیٹ اپ چل رہا ہے مارکیٹ میں وہ کوئی بہت زیادہ قابل تعریف نہیں ہے. ابا ہوتے بھی ہیں نہیں بھی ہوتے، ہوتے ہیں تو وہ ہونا نہ ہونا ابا کا کیا ہے، تقریباً برابر ہی ہے. اولڈ ہاؤس ٹھکانا ہو سکتا ہے، کچھ لوگ گھر میں بھی رکھ لیتے ہیں، کوئی اتنا ویلیو نہیں ہے ان کے ان چیزوں کی. یہ ٹھیک ہے بھائی ان کا مذہب ہے، جیسے یہ جیسا ان کا مذہب ان کو کہتا ہے، ان کا کلچر کہتا ہے، چلتے رہیں، لیکن آپ یا تو ان کے کلچر کا کلمہ پڑھ لو یا اسلام کا کلمہ پڑھ لو. اسلام کا جب کلمہ پڑھو گے تو اسلام ریلیشن کا قائل ہے، خالق اور مخلوق کا مضبوط ریلیشن چاہتا ہے اسلام. آپ اللہ کو اپنی زندگی سے نہیں نکال سکتے، اس ریلیشن کے لیے اسلام نے کہا نماز پڑھو، حج کرو، زکات دو، رمضان میں تراویح ہے، روزے ہیں، اور صدقات و خیرات ہیں اللہ کی خاطر، یہ ساری ذکر اذکار ہے، یہ سب اللہ اور مخلوق کا ریلیشن درست کرنے کے لیے. پھر اللہ نے مخلوق کا آپس میں بھی ایک ریلیشن رکھا ہے، آپ اس ریلیشن سے دستبردار بولو نہیں. ان میں سب سے پہلے والدین، دادا دادی، نانا نانی، آپ ان کو اولڈ ہاؤس میں جمع نہیں کرا سکتے. دادا دادی، نانا نانی، ابا اما غصے میں آپ کو ڈانٹتے ہیں، آپ غصے میں ریپلائی نہیں کر سکتے، آپ نے ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو ذلت سے جھکانا ہے، ایسا شو کرنا ہے میں غلام ہوں ان کا، یہ آپ کو کرنا پڑے گا اللہ کی خاطر، غصے کو پینا پڑے گا باپ اور ماں کے سامنے. پھر اللہ نے جو ریلیشن بنایا ہے آپ کی محبت کا، آپ کے نرم لہجے کا، ماں باپ کے بعد سب سے زیادہ مستحق آپ کی زوجہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے اچھے اخلاق اس کے سمجھے جائیں گے جو ایئر ہوسٹس ہے، نہ 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 اس کے جو اپنی زوجہ کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرتا ہے. اور عورت کے لیے اللہ نے شوہر کا حق بہت بڑا بنایا. ابھی کچھ دن پہلے خاتون کا فون آیا کہ ایکچولی میں اپنے ہسبینڈ سے ملک کا نام نہیں لینا چاہیے، وہ سمجھ جائیں گے میری بات ہو رہی ہے، آدھا تو نکل ہی گیا، نکال ہی دیتا ہوں پورا، کینیڈا سے فون آیا ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ ایکچولی میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. وہ بچے میں نے کہا کوئی وہ کورٹ سے خلا لے رہی ہے، میں نے کہا کورٹ کا خلا اسلام کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، اگر باقی ظلم ہو رہا ہے تو پھر بتائیں آپ. کہہ رہی نہیں ظلم تو نہیں ہو رہا، میرا خرچہ بھی اٹھاتے ہیں اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایکچولی میں نہیں رہنا چاہتی، چار پانچ بچے بھی ہو گئے، میں نہیں رہنا چاہتی. میں نے کہا بھائی آپ نہیں لے سکتی، کیونکہ طلاق کا اختیار اللہ نے اسلام میں کس کو دیا ہے؟ مرد کو دیا ہے. وہ ڈیورس دے گا تو طلاق ہوگی، ادروائز آپ کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے. خواتین بہت غصہ کرتی ہیں اس بات سے، حالانکہ اس میں عورت کا فائدہ ہے، کیونکہ اگر عورت کے پاس ڈیورس کا حق ہو تو پھر مرد اس پہ خرچ ہی نہیں کرے گا نا، وہ کہے گا یار کسی بھی وقت چھوڑ کے جا سکتی ہے. خیر یہاں کا لا کیا ہے وہ یہاں کا لا ہے، لیکن اسلام کی میں بات کر رہا ہوں، اسلام یہ کہتا ہے کہ ڈیورس کا حق کس کے پاس ہے؟ مرد کے پاس ہے. تو میں نے کہا آپ کینیڈا کی گورنمنٹ سے آپ کھلا لے لیں، وہاں کی گورنمنٹ کے حساب سے وہ کھلا معتبر ہوگا، لیکن اکارڈنگ ٹو اسلام وہ معتبر نہیں ہوگا. پھر انہوں نے ایک مثال دی، دیکھیں ایکچولی دیکھیں جب ہم کسی کمپنی کو جوائن کرتے ہیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آج کل جو سیکولر ذہنیت بن رہی ہے اور اسلام میں کیا فرق. ایکچولی ہم جب کسی کمپنی کو جوائن کرتے ہیں تو ہم اپنی مرضی سے آتے ہیں، پھر ہم جب چھوڑنا چاہتے ہیں تو ہمارا ایگریمنٹ ہوتا ہے، تو ہم جب چاہیں چھوڑتے ہیں اس کو. تو یہ شادی بھی تو ایک کانٹیکٹ ہے نا، ایگریمنٹ ہے نا کہ ہم دونوں اکٹھے لائف گزاریں گے، ہمارا غم اور ہمارے غم اور خوشیوں میں شریک ہوں گے. تو اب میں اس کانٹریکٹ کو ختم کرنا چاہتی ہوں تو اس میں کیا خراب، کیا خرابی ہے؟ میں نے کہا دیکھیں آپ کا جو میاں ہے وہ کمپنی نہیں ہے، وہ کوئی نیسلے کی کمپنی بولو یا شنگریلا کمپنی نہیں، وہ میاں ہے، وہ کہ کانٹریکٹ ہوا تھا جب کانٹریکٹ ختم کر, میاں بھی جب چھوڑنا چاہتا ہے نا تو اس کے لیے بھی ایک طریقہ رکھا ہے, ایک طلاق ہے پھر دوسری ہے اور اگلے طہر میں ہے, اسی وقت نہیں دینی, اور اس میں بھی پہلے اللہ نے کہا کہ خاندانوں کو بٹھاؤ, جوڑ کی کوشش کرو, وہ بھی ناکام ہوتی ہے, تو پھر جو ہے اور بہت سارے پروسیس اسلام نے بتائے ہیں, محبت سے وغیرہ بستر الگ کر دو, روٹھ جاؤ, اس کے بعد جا کے پھر رکھا ہے کہ مجبوری ہو تو پھر ایک دفعہ, اور اس میں بھی رجوع کا حق رکھا ہے اگلے مہینے تین مہینے سے پہلے پہلے, ایک پروسیس بیان کیا, اور اس کو بھی اس سارے پروسیس کے بعد بھی ناپسندیدہ کیا ہے کہ اچھا کام نہیں کر رہا, کوئی اپریشیٹ ماشاء اللہ چھ عورتوں کو طلاقیں دے چکا ہے, اس کو ایوارڈ ملنا چاہیے, کوئی قابل تعریف کام بولو نہیں. اور آپ کے پاس تو رائٹ اس وقت ہے جب کوئی بیسک حقوق میں ڈنڈی مار رہا ہو, بیسک حقوق میں, تو اس کی بھی ایک ڈیٹیل ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ چھوٹی موٹی باتوں پہ جو ہے نا وہ کھلا لینا شروع کر دیں. تو میں نے کہا آپ اپنے میاں کو کمپنی سمجھ رہی ہیں, یہ نیسلے کی کمپنی بولو بھائی یہ میاں ہے, اس کا ریلیشن ہے, اس کو راضی کریں گی تو جنت میں جائیں گی, یہ ناراض ہوگا تو جنت نہیں ملے گی. تو آج ریلیشن کیا ہو رہے ہیں, ختم, میری مرضی جب میں, کیونکہ ریلیشن کو توڑنے کے لیے قربانی نہیں دینی پڑتی, جوڑنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. جس آدمی کی بیوی کو 20-30 سال فالج رہا, اور کمال کی بات ہے وہ خود 99 سال میں فوت ہوئے ہیں ان کے ہسبینڈ, مجھے وہ حدیث یاد آئی, نبی نے فرمایا جو چاہتا ہے نا اپنی عمر میں برکت ہو وہ رشتہ داری جوڑے, تو بیوی سے بڑا تو رشتہ کوئی نہیں ہوتا. اس بندے نے 25-30 سال اپنی زوجہ کی خدمت کی بستر پہ, اللہ نے عمر کتنی لمبی دی, برکت دی عمر میں, اور بڑی اچھی لائف گزاری انہوں نے, خوش تھے, ہم کبھی بھی ٹینشن میں نہیں دیکھا ہم نے ان کو, ٹینشن میں ہوتے تو 99 سال میں مرتے کیا. ٹینشن والا آدمی خود بھی مرتا ہے اور دوسروں کو ٹینشن دے کے ان کی عمریں بھی کم کرتا ہے, جب بھی بیٹھا ہوگا نا جیسے توے پہ بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ٹینشن دے دے کے مارتا ہے لوگوں. تو اب انہوں نے کیا کیا میرے بھائی, دیکھو اللہ کا خوف تھا نا کہ ریلیشن, اسلام کیا چاہتا ہے ریلیشن, تو مضبوط کیا ریلیشن کو, تو ریلیشن توڑنے کے لیے قربانی نہیں دینی پڑتی, ریلیشن جوڑنے. تو آپ یہاں رشتے داری والے سسٹم کو مضبوط کریں, رشتے داری بنائیں بھی جوڑے بھی, بنتی شادی سے, نکاح ہوگا بچے ہوں گے رشتے داری بڑھے گی نا, پھر آپ کے بچوں کے چاچے مامے ہوں گے. ابھی میں جاپان میں گیا تو وہاں جو پشتو لوگ تھے ان کے چاچے مامے 100 افراد ایک خاندان کے, ایک ہی خاندان, تو رشتے داری پھیل گئی نا, تو رشتے داری پیدا بھی کرنی ہے اور اس کو پھر جوڑنا ہے. ہاں شرعی حدود کے اندر, ایسا نہ ہو آپ نے ایک میوزیکل شو کا انتظام کیا ہے, رشتے دار اس بہانے جمع ہو جاتے ہیں سارے, بھاڑ میں جائے ایسا جمع ہونا نہیں چاہیے, یا بے پردگی شروع ہو جائے کہ اپنی وائف کو ان کے اس کے ہسبینڈ سے ملا رہے ہیں اور اس کی وائف آپ سے ہا ہا ہو ہی کر کے مل رہی ہے, تاکہ ہم ایک فیملی کی طرح, نہ بھائی محرم نہ محرم کا فرق اللہ نے رکھا ہے, اس محرم نہ محرم کے فرق کے ساتھ رشتے داری کو آپ کو جوڑنا پڑے گا, گیدرنگ کرنی پڑے گی, ایک دوسرے پہ خرچ کریں, ایک دوسرے کو دیکھیں, کوئی ضرورت تو نہیں ہے. اللہ نے غیر مسلموں پہ بھی خرچ کرنے کا حکم دیا اور اپنے رشتے داروں کو زیادہ فوکس کیا ہے, نبی نے فرمایا ایک صدقہ غیروں کو دیتے ہو اس سے ایک ثواب ملتا ہے, جب رشتے داروں کو دو گے خرچ کرو گے تو دگنا ثواب ملے گا, کیوں, ایک صدقے کا ایک رشتے داری جوڑنے کا, کیونکہ پیسوں سے جتنا رشتے جڑتے ہیں دنیا میں کسی چیز سے نہیں, کتنا بھی روٹھا ہوا ہو نا پیسے پکڑا دو اس کی جیب کوئی بھی. آخری بات ہے, آخری مثال, پیسے سے جڑتا بھی ہے ٹوٹتا بھی ہے. آج کتنے لوگ ہمیں شکایت کرتے ہیں, یار ہمارے رشتے دار آسٹریلیا آئے پیسہ آ گیا, اب ہمیں سلام کرنا بھی انہوں نے چھوڑ دیا, جب پاکستان جاتے ہیں نا تو ان کو انسلٹ محسوس ہوتی ہے, یہ رکشے والا میرے پاس آ کے کیوں بیٹھ رہا ہے, یہ ٹماٹر والا ہے یار یہ میرے اسٹینڈرڈ کا نہیں ہے. او بھائی آپ کا بھائی ہے, آپ کی بہن ہے, آپ کا چچا زاد ہے, آپ کا کزن ہے, آپ کی کزن ہے, آپ کو تکبر زیب یہ اللہ کی دین ہے, کسی کو زیادہ دیتا ہے کسی کو کم دیتا ہے, آپ نے ان کے ساتھ ذرا بھی اکڑ دکھائی نا اللہ کی نظر میں فرعون بن جاؤ گے آپ. فرعون کے ساتھ ٹیکنیکل فالٹ, کھوپڑی گئی تو تھا, پیسہ عزت آئی تو کھوپڑی نے کام کرنا چھوڑ دیا. تو رشتے دار ماں باپ کیسے ہی گنوار ہوں دیہاتی ہوں, آپ کتنے پڑھے لکھے ہو گئے بھائی, آپ ماں باپ سے آگے نہیں نکلتے, انگلش ونگلش آ جاتی ہے, ابا پنجابی بول رہے ہیں تو ابا ہی نہیں اچھے لگ رہے, یار یہ تو پینڈو ٹائپ کے ہیں, ان کو تو تمیز سے بات نہیں کرنا, او بھائی وہ آپ کا باپ ہے. آپ کو اسی کے قدموں میں, جاہل باپ کے جاہل ماں کے قدموں میں ہی جنت تلاش کرنی پڑے گی, آپ اس سے آگے نہیں نکل سکتے. آپ کا بھائی ہے, آپ کی بہن ہے, آپ کے رشتے دار ہیں, نبی نے فرمایا رشتہ داری توڑنے والا جنت میں نہیں جا سکتا. تو آپ کو ریلیشن کو جوڑنا پڑے گا, پیسوں کے ذریعے بھی, اخلاق کے ذریعے بھی. نبی نے فرمایا رشتہ داری جوڑنے والا وہ نہیں ہے کہ وہ تم سے جڑے تم بھی جوڑو, یہ تو سب کر لیتے ہیں. فرمایا جو ٹوٹ رہا ہے اس کو بھی جوڑنے کی کوشش کرو. کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر. اصل میں یہ جو ماں باپ کا تذکرہ آتا ہے نا, تھوڑا سا میں تھوڑا کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہوں. کیونکہ ہم نے تو دیکھا ہے نا ماں باپ کی محبت, تو مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ یار ماں باپ کو کیسے بھولتے ہیں لوگ. یعنی والدین سے زیادہ تو کوئی تصور, کوئی محبت کی مثال دی نہیں جا سکتی, کوئی مثال نہیں دی جا سکتی. اس کو آ کے کیسے بھولتے ہیں یار, میں تو یعنی بہت حیرانگی ہوتی ہے کہ ماں باپ کو کیسے بھول جاتے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے کسی نے بتایا کہ کوئی خاتون اپنے ماں کو ڈانٹ رہی تھی, اس بیچاری سے امیگریشن میں کوئی اس کو نہیں آ رہا ہوگا بورڈنگ کارڈ کیسے لگایا جاتا ہے, پڑھی لکھی نہیں ہے تو اس کو سنا رہی ہے, گھنٹے سے سمجھا رہی ہوں. تو یار یہ تم پڑھے لکھ گئے ہو, وہ تھوڑی پڑھے لکھے. ایک باپ نے, بوڑھے باپ نے اپنے بیٹے سے پوچھا بڑھاپے میں نا, کیونکہ آج کل اولادوں کے پاس بوڑھے ماں باپ کے پاس بیٹھنے کا ٹائم نہیں, کہتے اتنی دیر میں ہم لائف کو انجوائے کر لیتے, ان کی بڑھاپے میں انسان کی عقل صحیح کام نہیں کرتی ہے. تو ایک بوڑھے باپ نے اپنے بچے سے پوچھا بیٹا یہ کیا, کوا بیٹھا ہوا تھا. بیٹے نے کہا کوا ہے. پھر بھول گیا بےچارا, پھر دوبارہ پوچھا, دو تین دفعہ پوچھا بیٹے کا میٹر, کیونکہ پڑھا لکھا بہت ہے نا, ایجوکیشن ہے, اور فضول سوالات سے ڈپریشن میں جاتا ہے. یہ فضول سوالات سے کس میں جاتا ہے؟ اس نے اسکول میں پڑھا ہے کہ فضول باتیں نہیں کرنے دو, نہ کرو نہ کسی سے سنو. تو اس کو دو تین دفعہ میں غصہ آ گیا, بولا اندھے ہو ابا نظر نہیں آ رہا, سو دفعہ بولا کوا ہے, کیوں دماغ کھا رہے ہو میرا. باپ کو نہ اپنا واقعہ یاد آ گیا, اس نے کہا بیٹا جب تو چھوٹا تھا نا, تو نے دس دفعہ پوچھا تھا, دس دفعہ پوچھا تھا یہ کیا ہے, اور میری پیشانی پہ ایک دفعہ میں بھی لکیر بولو نہیں آئی. یہ ہوتا ہے, کتنا تنگ کرتے ہیں بچے ماں باپ کو. کیا ماں باپ ایزی سینٹر میں جمع کرا دیتے ہیں ان کو؟ وہ بھی تو کر سکتے تھے یار, یہ بہت تنگ کر رہا ہے. بیمار ہوتے ہیں بچے, سال سال تک بیمار رہتے ہیں, چیخنا چلانا, رات کو سونے نہیں دے رہے. کبھی ماں کو خیال آیا کہ ایزی سینٹر میں جمع کرا دوں؟ آپ کو کیسے خیال آتا ہے کہ بوڑھا ہو گیا تو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دوں اس کو میں؟ یہ کیسے خیال آ سکتا ہے بھائی آپ کو؟ وہ چیخ رہے تو آپ بھی چیخنا شروع کر دو اس کے سامنے. تو یہ اللہ کا حق ہے بھائی, یہ کس کا حق ہے؟ ماں باپ کی خدمت کرنا ماں باپ کا حق نہیں ہے, کس کا حق ہے؟ یہ اللہ کے کہنے پر ہم کر رہے ہوتے ہیں, اللہ نے آرڈر دیا ہے ہمیں. عیسیٰ ابن مریم ماں کی گود میں تھے جب اللہ نے بولنا سکھایا, تو ماں کی گود میں جب بول رہے ہیں نا کہ میں بغیر باپ کے ہوں, میں ولد الزنا نہیں ہوں, مجھے کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. اسی وقت کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے حکم دیا کہ نماز قائم کروں, زکات دوں, وبرم بوالدتی, میں پیغمبر بنوں گا, اور ایسا پیغمبر جو قرب قیامت میں نازل ہو کر مسلم امت کی قیادت کروں گا, لیکن مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کروں. اتنے بڑے پیغمبر کو اللہ ماں کی گود میں بتا رہا ہے کہ بڑے ہو کر اپنا مقام دیکھ کر اپنی ماں کو تمہیں بھولنے کی اجازت بولو نہیں ہے. تو بھائی یہ بہت بڑا حق ہے, اس کو آپ ہلکا نہ سمجھیں. یہاں نسلیں بڑی بدتمیز ہو رہی ہیں آج کل کی. جن گھروں میں ماں باپ کا احترام ہے نا, وہ پتہ ہے وہ ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنے باپ اور ماں کی حیثیت ہی ختم کر دی ہے, وہ اولاد کے سامنے جھک گئے ہیں. ان گھروں میں ماں باپ کی چلتی ہے, یعنی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک ہے, کیونکہ باپ اپنے آپ کو باپ سمجھتا ہی نہیں ہے. اس نے کمپرومائز کر لیا, بھائی یہ بیٹا ہے کسی بھی وقت اس کا میٹر گھوم سکتا ہے. میرے پاس کیس آتے ہیں نا کراچی میں, تو باپ بگڑا, بیٹا بگڑا ہوا ہے, تو باپ بیٹے کو لے کر آتا ہے کہ یہ بگڑا ہوا ہے. بیٹا اتنی اونچی آواز سے بات کر رہا ہوتا ہے نا, اور باپ بڑے نرم لہجے میں. باپ کو ڈر ہوتا ہے اگر میں نے تھوڑا اونچی آواز سے بات کی یہی مفتی صاحب کے سامنے مجھے سنا دے گا. پھر بیٹا بتا رہا تھا میرا باپ یہ ہے, میرا باپ یوں ہے. مجھے لگتا ہے کہ یار تو اپنے اسٹائل سے بتا رہا ہے کہ باپ تو ہے اور اولاد تو نے اس کو بنا کے رکھا ہوا ہے. تو بھائی اللہ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا اللہ نے دیا ہے؟ اولڈ ہاؤس میں نہیں جمع کراؤ، ان کی خدمت کرو، ان کے پاؤں میں جنت تلاش کرو. تو اسلام کا حکم نماز ہے، شراب سے بچنا، زنا سے بچنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، اللہ سے ریلیشن. اس کے بعد اللہ نے کس سے ریلیشن بتایا ہے؟ مخلوق سے. تو آپ نے ریلیشن بنانے بھی ہیں اور ریلیشن کو آپس میں جوڑنا بھی. جو کچھ کہا سنا، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. کسی کا کوئی سوال ہو تو پانچ منٹ میں وہ سوال آپ پوچھ سکتے ہیں.
جی
جی بھائی، شادی بیاہ کے مرسے میں حضرت فرما رہے ہیں کہ یہاں خرچہ بھی بہت ہوتا ہے، بے پردگی بھی بہت ہوتی ہے، تو دونوں چیزیں غلط ہیں. بھائی دیکھو، ولیمے میں اگر آپ کو اللہ نے بہت پیسہ دیا تو ولیمہ اسٹینڈرڈ کا کر سکتے ہو آپ، لیکن خرچہ شراب کباب پہ، ناچ گانے پہ، اور بری کی رسم اور فلانی رسم، یہ سب ناجائز خرچے ہیں. دوسری بات یہ کہ بے پردگی تو غلط ہے یار، پارٹیشن کرو یار. کیوں اپنے کلچر کو آپ یعنی دستبرداد ہو رہے ہو آپ اپنے کلچر سے؟ تو خواتین پردہ کریں، اگر انتظام کیا تو خواتین کے لیے الگ پارٹیشن کر دیں، مردوں کے لیے الگ کر دیں. جی کوئی سوال لگ کسی اور؟ بھائی صاحب کی چابی گم ہو گئی، ذرا دیکھ لیں. بیوی سے لڑکے آئے ہیں،
یہ تو آپ کی تعلیم ہی رہی
ہے. اچھا اچھا، فیمل ڈاکٹر نہیں مل رہی بھائی، یہ تو ان سے پوچھنا، مجھے کیا پتا یار، میں یہاں مجبوری میں تو میل ڈاکٹر مارنے، یہ تھوڑی کہ بیوی کو مار دیں کہ فیمل ڈاکٹر نہیں. انتظام کریں، یہاں بتا رہے ہیں بہت فیمل ڈاکٹر ہیں پاکستانی بہت. حج کے دوران خواتین کے مخصوص ایام، دیکھو حج کے دوران جو ہے نا، عورت کو صرف طواف کے لیے وضو چاہیے، پاکی چاہیے، باقی تمام حج کے ارکان ناپاکی میں بھی ادا ہو سکتے ہیں، صرف طواف کے لیے پاک ہونا چاہیے. آپ کیا پوچھ رہے ہیں حضرت؟
یہ جو آپ نے دنیا کا بھی بتا دیا، کیا ترجیح دے سکتے ہیں آپ دنیا کو؟
دیکھیں کچھ چیزوں میں ترجیح جائز ہے، کچھ چیزوں میں جہاں حلال حرام کا مسئلہ ہوگا وہاں نہیں دے سکتے. اچھا بھائی، ہوائی سفر کے دوران روزہ افطار کرنے کے لیے وقت اندازہ کیسے کریں؟ پتہ ایئر ہوسٹس سے پوچھیں گے، بتا دے گی آپ کو.